الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ کی سنت اور قانون یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز ایک مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی جاتی. بنانے والے کہ اللہ کے علاوہ مجازی طور پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اللہ کی عقل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو جوڑ کر جو چیزیں بناتے ہیں، ان بنانے والوں میں چھوٹی سے چھوٹی اور موٹی سے موٹی عقل رکھنے والا بھی کوئی چیز بے مقصد نہیں بناتا. ننھا سا چھوٹا سا بچہ ایک کاغذ کی کشتی بناتا ہے، اس کے بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس سے پوچھئے کیا کرنا ہے، کیوں بنا رہے ہیں؟ کشتی بنا کر پانی میں تیرا کر کھیلوں گا، فوراً کہے گا جواب. اس کے لیے وہ را میٹیریل سب اسی طرح کا ڈالتا ہے، اس میں بناتا ہے. کاغذ کی بناتا ہے، وہ لوہے کی نہیں بناتا کشتی، پتھر کی نہیں بناتا وہ، کاغذ کی بناتا ہے. ہلکی ہوگی تو پانی پر تیرے گی، میرے مقصد میں کارآمد ہوگی. تو وہ اللہ جس سے کہا قانون یہ ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نالی کا کوئی کیڑا، جنگل کا کانٹا جس کو ہم سوچ رہے ہیں بن آتی ہوئی مٹکی جس کو ہم سوچ رہے ہیں کیوں پیدا کر دی گئی ہے، اس کے پیدا کرنے کا بھی اللہ کے یہاں ایک مقصد. ربنا ما خلقت هذا باطلا، کوئی چیز بے مقصد نہیں بنا. وہ اللہ جی چھوٹی سے چھوٹی چیز کوئی بے مقصد پیدا نہیں کرتے. وہ اشرف المخلوقات انسان، انسانوں میں بھی خیر امت جس کو اپنے کلام مقدس میں کہا اللہ نے، اسے بے مقصد دنیا میں پیدا نہیں کیا. پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے. قرآن مجید کی آیت شریفہ میں بہت واضح الفاظ میں کہا، کنتم خیر امتین اخرجت للناس، تم سردار امت ہو، تم بہترین امت ہو، سر پر بھیجے جانے کے لیے، سرفرازی کے لیے بھیجی گئی امت، خیر امت. کنتم خیر امتین اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا. الناس تو قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے وہاں خصوصیت سے. اہل علم جانتے ہیں کہ خصوصیت سے وہاں مراد غیر ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، ضمناً ایمان والوں کو بھی اس میں شامل کیا چونکہ وہ بھی ناس ہیں. لیکن اصل ناس سے مراد ادل للناس، اخرجت للناس، یا ایو الناس، وہاں مراد غیر ایمان والے لوگ ہوتے ہیں. خرج نماز کے بڑے فضائل ہیں، یعنی فرمایا تمہیں نمازی بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. پال والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے کتنے فضائل بیان کیے، انہیں کہا ہے تمہیں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے لیے پیدا کیا ہے. بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کے کتنے جو ہے ترغیب آئی ہے اسلام میں، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ تمہیں بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک ان کی حلال روزگار سے پرورش کے لیے پیدا کیا گیا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ کتنے حقوق بیان کیے گئے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کے لیے پیدا کیا گیا. اخرجت للمسلمین والمؤمنین بھی نہیں کہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اپنی برادری کے لیے، لندن کے یا اپنے شہر کے مسلمانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ بھی نہیں کہا ہے. تقوی کی کتنی فضیلت آئی ہے، کتنی اہمیت، لیکن کہا متقی بننے کے لیے پیدا کیا. تو عارف بننے کے لیے، ولی بننے کے لیے، قطب بننے کے لیے، محدث بننے کے لیے، مفتی بننے کے لیے پیدا کیا گیا. اخرجت للناس، میں ہندوستان کی زبان میں سرکاری اصطلاح میں ترجیح کیا کرتا ہوں، انسانیت کا سپر ڈیلکس ماڈل جن ہت میں نکالا گیا. ہمارے یہاں ایک سرکاری اصطلاح ہے، جن ہت میں نکالا گیا. انسانوں کے نفع کے لیے اس کو بھیجا گیا. خرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کون سا ہت نفع؟ ظاہر ہے کہ انسانیت کو. خرج للناس بھی نہیں فرمایا، اتفاق سے ایسا ہو گیا ہے، بلکہ اخرجت، اللہ نے اپنی مشیت، اپنے پلان، اپنے مشن کے تحت نبوت کا فیصلہ کر کے تمہیں مبعوث کیا. نبیوں پہلے نبی آیا کرتے تھے، اب نبوت کا خاتمہ کرنے کے بعد امت کو مبعوث کیا. تامرون بالمعروف، کون سا نفع؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم دائرہ کار ہے پوری انسانیت، ان کو کیا کرو گے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے. تم لوگوں کو بھلائی، کون سی بھلائی؟ کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو، معروف کا حکم دیتے ہو منکر سے روکتے ہو. قیامت تک رہنے والا یہ دین تھا. سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے فرمایا تم یہود کے طریق پر گھسو گے، یہاں چلو گے یہاں تک کہ وہ گوہ کے سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں گھسو. ان کی ایک برائی قرآن نے ذکر کی ہے، یعرفون الکلم عن مواضعه، کہ وہ الفاظ کو اس کے معنی سے پھینک دیتے، اپنی پسند کے معنی پہ کر لیتے ہیں، آسان آسان بس، ہلکا ہلکا، مشکل نہ پڑے، مزاج کے خلاف نہ ہو، رواج کے خلاف نہ ہو، ہمارے جو ہے تحریک کے خلاف نہ ہو. ایسا ہم بالمعروف اور نہیں ہے نمبر کا یہ ہے. دیکھیے قرآن مجید کی کسی آیت شریفہ میں، کسی حدیث پاک میں، کسی فقہ کی کتاب میں، کسی بزرگ کے الفاظ میں، کسی امیر کی تقریر آپ نے بھی سنا ہوگا کہیں بھی آج تک، امر بالمعروف میں ایمان کی دعوت غیر ایمان والوں میں شامل نہیں، اور نہیں انل منکر میں کفر و شرک شامل نہیں. اس لیے کہ ایمان معروف میں سب سے بڑا معروف وہ ایمان ہے، جس کے بغیر کوئی معروف موت کوئی نیکی معتبر نہیں. جب منکر کی بات آئے گی تو وہ کفر و شرک سب سے بڑے منکر ہیں، رسول منکرات ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی خیر معتبر نہیں. نہیں کوئی قرآن کی آیت سے ثابت نہیں کر سکتا، کوئی حدیث پاک ایسی پیش نہیں کر سکتا، کوئی فقیر کا قول نہیں، کسی بزرگ کسی اللہ والے کے ملفوظات میں یہ بات نہیں ہوگی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ معمول یہ ہے ہم لوگوں کا، یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جب بات کی جاتی ہے تو خواب میں بھی غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت کا تصور نہیں آتا ہمارے سن، اور نہیں انل منکر کی بات کی جاتی ہے تو کفر و شرک سے روکنے کی بات ہی نہیں آتی، تصور نہیں ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے شعبے سے اس کا حصہ ہی نہیں سمجھتے ہم. سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک رہنے والا دین ہے. چور دروازے سارے بند کر دیے گئے ہیں، اس لیے علامہ طبری نے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو روایتیں نقل کی ہیں اس آیت شریفہ کی تفسیر میں، کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو اور کفر شرک سے روکتے. غیر ایمان والوں میں دعوت دی جائے گی تو ظاہر ہے باغی ہیں، غیر ایمان والے ان کی حیثیت ہے باغی. باغی اور غدار کو پہلے ٹیکس ادا کرنے کا حکم دیا جائے گا، پہلے کہا جائے گا آپ کو بغاوت سے توبہ کر کے سرینڈر کرنا ہے، اپنے آپ کو خود سب اسلام قبول کرنا ہے، یہ کل بات کی جائے گی. تو ہم تو یہ ہمیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھا ہے اس آیت شریف سے کو لکھ کر حضرت شاہ محمد راشد صاحب کو ایک مکتوب میں، کہ قرآن مجید کی اس آیت شریفہ میں خیر امت کے ہر فرد کا تعارف، اس کا ڈیزیگنیشن، اس کا عہدہ، اس کا منصب داعی قرار دیا ہے. یہ اللہ کی کائنات کا سب سے محترم منصب نیابت رسالت کا منصب. اب اگر کوئی خیر امت کا کوئی فرد اپنے روزگار سے اپنا تعارف کراتا ہے تو ایسا ہے جیسے کوئی بادشاہ وقت یہ تعارف کرائے کہ میں موچی ہوں، شو میکر ہوں، جوتے گزنے والا ہوں، یا میں جارو کش ہوں، سویپر ہوں. اگر وہ کہے کہ میں انگلینڈ کا سب سے بڑا پروپرٹی ڈیلر ہوں یا بلڈر ہوں تو زیادہ زیادہ انگلینڈ کا سب سے بڑا موچی ہوں، جوتے گزنے والا ہوں. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ خیر امت کی کسی فرد کو، امت مسلمہ کے کسی فرد کو جہاں پیدا کیا جاتا ہے، روزگار کے بہانے منتقل کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جیل میں قید کیا جاتا ہے، تو اس کو جو کچھ صلاحیتیں دی گئی ہیں، مالی صلاحیت، علمی صلاحیت، قوت صحت کی صلاحیت، جو کچھ دی گئی ہے، اپرادھی قوت دی گئی ہے، وہ اس کی اپنی نہیں ہے، وہ خرجت للناس، انسانوں کی بھلائی اور اس کے لیے اور دعوت کے لیے دی گئی ہے. داعی بنا کر ہمیں ہمارا تعارف، ہمارا عہدہ، ہمارا منصب قرآن نے دعوت قرار دیا. امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت مشہور ارشاد محدثین نے نقل کیا ہے کہ تمہاری سرداری تین شرطوں کے ساتھ مشروط ہے. اگر تم سرداری چاہتے ہو تو شرطوں کو پوری کرو، ان شرطوں میں تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ تین شرطیں ہیں. اخرجت للناس، ظاہر ہے کار انسانیت، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. عجیب بات لکھی ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قرآن مجید میں مضامین کی تقدیم و تاخیر، پہلے نمبر پر ایک بات کو ذکر کیا، پھر دوسرے نمبر پر، پھر تیسرے نمبر پر، یہ ایک اہم ترین قانون اور پیغام پر مبنی ہوتا ہے. شاہ صاحب نے مثال دی ہے کہ وہ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ جاہلیت کو اپنے قدموں کے نیچے روندنے کے لیے آئے ہیں. وہ جاہلیت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کے نیچے روندنے کے لیے آئے تھے, اس کی ایک نمبر کی برائی علماء نے چھٹی صدی اور ساتویں صدی میں کئی کتابیں جاہلیت پر لکھی گئی, بڑے بڑے محقق علماء نے لکھی. وہ جاہلیت کی ایک نمبر کی برائی کفر و شرک قرار نہیں دیا. وہ جاہلیت کی ایک نمبر کی برائی ہے عورتوں کا استحصال, عورتوں پر ظلم, عورتوں کے ساتھ انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. آٹھویں صدی عیسوی میں فرانس میں کانفرنس ہوئی جس میں یہ طے کیا گیا کہ عورت بھی انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدت سے 200 سال بعد عورت بھی انسان ہے, اس سے پہلے انسان ہے. 1960 میں برطانیہ آپ جانتے ہیں عورت کو ملکیت کا حق دیا ہے, اب دیا ہے عورت کو ملکیت کا حق. پوری دنیا کا ہی حال تھا, دنیا میں یوں کیا گیا تھا. پہلے نمبر کی برائی سن لیجئے کیا ہے کہ عورتوں کا استحصال, اس پر علماء کا اتفاق ہے, ہندو اور غیر مسلم اسکالر نے بھی اسی کو کیا ہے. اور دوسرے نمبر کی برائی عصبیت, قومی علاقائی عصبیت, لسانی عصبیت, یہ گجراتی, یہ ہندوستانی, یہ پاکستانی, یہ بنگالی, یہ فلانی, یہ فلانی, یہ فلانی, یہ جو عصبیت ہے, کسی طرح کی عصبیت, تاکہ مسئلہ کی عصبیت بھی اگر عصبیت بن گئی ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہوتی ہے. دوسرے نمبر کی برائی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور ارشاد ہے کہ جس نے اسلام میں آنکھ کھولی اور جاہلیت کو نہیں جانا, وہ اسلام کے ایک حکم کو تار تار کر کے اسلام کو رسوا کر کے چھوڑے گا. ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم اسلام کے نام پر جاہلیت کو جو ہے ہوا دیتے چلے آ رہے ہیں. مسلمان ہیں سب سے پہلی برائی. تیسرے نمبر کی برائی ہے کفر و شرک. پہلی نمبر کی برائی ہے عورتوں کا استحصال, عورتوں پر ظلم. پوری دنیا کا حال تفصیل کا موقع نہیں, کیسا نقشہ تھا دنیا میں اس وقت عورتوں کے ساتھ. سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ہر موڑ پر ترجیح دی عورتوں, مقام ترجیح, بیٹا بیٹیاں دونوں نعمت. شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا ہے, اس میں نے ہے بیٹا بیٹیاں دونوں نعمت ہیں. لیکن قرآن نے یہ ترتیب ارشاد فرمایا, یا بولی میں یشا اناثا یا بولی میں یشا الذکور. اللہ تعالیٰ جس کو نوازتے ہیں بیٹیوں سے, جس کو عطا فرماتے ہیں بیٹے, مطلب یہ ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے قرآنی قانون کے روح سے بیٹی ایک نمبر کی نعمت ہے, بیٹا دوسرے نمبر کی نعمت. اب اگر آپ کے یہاں یہی ترتیب ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خوشیاں بنتی ہیں, عقیقے بند کیے جاتے ہیں, مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں, مبارکبادیں ہوتی ہیں, بہت ہی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بھی مبارکباد ہوتی ہے, تو مبارک سب مبارک, یقیناً آپ مسلمان ہو گئے. قرآن اگر اس کے برخلاف ہے کہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو عقیقے بھی ہو رہے ہیں, خوشیاں بھی بن رہی ہیں, مٹھائیاں بھی بٹ رہی ہیں, اور بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو امام صاحب بھی مبارکباد نہیں, حضرت صاحب بھی مبارکباد نہیں دیتے, نرسے پیسے نہیں مانتی صاحب. آپ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. عربی کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے, ایمان لے آئے, ایمان دل میں نہیں بیٹھا, اور تم مجبور ہو کر تم نے اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دیا. قرآن اسلام نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بیٹیوں کا باپ ہوں, اگر کوئی عزت اور وقت کی چیز ہوتی تو مجھے ضرور عطا کی گئی ہو. سمجھانا ہوتا ہے شادی بیاہوں میں, ہم اکثر آج بھی انکساری سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم تو بیٹی والے ہیں, ہمارا پانا تو نیچا ہے, ہم کچھ بول نہیں سکتے. جو کہہ رہے ہیں بیٹی والے ہیں, ہم پارا پانا نوچا ہے نیچا ہے, وہ اللہ کے نبی کی توہین کر رہے ہیں. اللہ کے نبی بیٹی والا آپ نے فرمایا جس کی چار بیٹیاں ہوں, کچھ نہیں پتا کیسا درجہ بڑھا ہے, جس کے چار بیٹیاں ہوں وہ نعمت سمجھ کے ان کی پرورش کرے اور بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے. ان کا نیک لڑکے دیکھ کر شادی کر دے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں وہ اور میں اس طرح ہوں گے. تو ایک صاحب ہی کھڑے ہوئے, یا نبی اللہ اس کو اللہ نے تین ہی بیٹیاں دی ہوں, چار نہ عطا فرمائی ہوں, آپ نے فرمایا وہ بھی. ایک اور کھڑے ہوئے جس کو اللہ نے دو ہی دی ہوں, آپ نے فرمایا وہ بھی. ایک اور کھڑے ہوئے, یا نبی اللہ اس کو اللہ نے ایک ہی دی ہو, آپ نے فرمایا اس کی نعمت سمجھ کر پرورش کرے بیٹوں کو, اس پر ترجیح نہ دے, تو وہ بھی. ایک اور جو ہم جوان کھڑے ہوئے, یا نبی اللہ جس کو اللہ نے بیٹیاں نہ دی ہوں, وہ بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کرے, آپ نے فرمایا وہ بھی. آدمی کو آدمی سے کہا گیا مانگیے کیا مراد مانگتے, آپ نے ضرور مراد مانگیے کیا مانگتے. ایک ایمان والا اس سے بڑی کوئی دعا اور تمنا اور حسرت نہیں کر سکتا کہ میرے نبی کی جنت میں قدموں میں جگہ مل جائے, اس سے بڑی کوئی مراد ہو سکتی ہے؟ صرف دو عمل ہیں جن پر یہ آج ہے, ایک یتیم کی پرورش کرنے والا اور ایک بیٹیوں کی نعمت سمجھ کر بیٹوں کو تربیت میں بڑی عزت رکھی ہے. بیٹا پیدا ہو رہا خود بھی ہو رہی ہیں, وہ بدرا ہو رہا ہے تو اس کے اوپر لباس پر, اسکول پر, ہر چیز پر خرچ ہو رہا ہے. ایک بیڈ اوپر ہے گھر میں, وہ بیٹی نیچے رہتی ہوئی ہے, وہ اوپر لیٹا ہوا ہے, کھانا اوپر سے بالائی بالائی دودھ جو ہے سب کھا رہا ہے, وہ نیچے کی تلچٹ کھا رہی ہے. بیٹی ہو کر لڑکی ہو کر دودھ پی رہی ہے, لڑکی ہو کر لڑکوں مردوں سے پہلے کھانا کھا لیا تم نے بیٹا, لڑکیوں کا بیٹے مردوں سے پہلے کھانا کھا لیا, یہ جاہلیت ہے. بیٹیاں پہلے پیدا کھانا کھائیں گی, لڑکیاں پہلے کھانا کھائیں گی. شادیوں میں تقریبات میں ہوتا ہے ذرا بدھائیے خیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پاس, عورتوں کو کسی تقریب دعوت میں پہلے کھانا کھلایا جاتا تھا, لڑکوں کو مردوں کو بعد میں کھلایا جاتا تھا. ہر موڑ پر ترجیح پوچھے یتیم کے بارے فرمایا سب سے بہتر ہے وہ گھر جس میں کوئی یتیم پرورش پاتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو. یہ یتیم خانوں کے کنسپٹ کئی قرآن خیر قرآن میں کوئی یتیم خانہ نہیں پیتا, یتیم خانوں میں پال کر احساس کمتری میں پیدا کر دیا جاتا ہے. سوچتے ہیں سب سے بڑا نیک کام یہ ہے اپنے گھروں میں پلنے چاہیے یتیم, جس گھر میں یتیم پر رہا ہے اس پر رحمتیں نازل ہوتی. تو یہ جس طرح پہلی ترتیب یہ کی بیٹیاں ایک نمبر کی نہیں ہوئی. اب یہاں پر آخرت میں جنت کے لیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جگہ جگہ جہاں ہے تو ایمان پہلے اور پھر آمان ہے, لیکن دنیا میں سرداری کے لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتؤمنون باللہ, ایمان سے بھی دعوت کو مقدم قرار دیا ہے. دنیا میں سرداری حاصل کرنے کے لیے سرداری کے لیے دعوت جو ہے ایمان سے بھی مقدم ذکر کی. اس کے لیے پہلے ہمارا تعارف ہمارا دھندا ہمارا پیشہ قرآن مجید نے دعوت قرار دیا ہے. حضرت ثانی نمبر اللہ مرتبہ نے لکھا ہے ایمان والے کی حیثیت سرکاری افسر کی ہے. سرکاری افسر کی دو ذمہ داریاں ہیں, ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ قانون کو فالو کرے, قانون کے خلاف ورزی نہ کرے, لیکن اس کی ایک ہے منصبی ذمہ داری. منصبی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے حلقہ اثر میں 100% قانون کی پابندی کرائے, قانون کی خلاف ورزی نہ ہو. اگر کوئی افسر یہ کہے کہ بھائی میں یہاں کا اس شہر کا بڑا افسر ہوں یا اسٹیٹ کا بڑا آفیسر ہوں, میں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کروں گا, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ میرے حلقہ اثر میں کیا ہو رہا ہے, ایسے افسر کو سرکار افسر رکھے گی, وہ جلدی سسپینڈ کر دیا جائے گا, اس کو برطرف کر کے دوسرے کو لایا جائے گا. اس افسر کی منصبی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قانون کو فالو تو کرے ہی, یہ تو اس کی ذمہ داری ہے ذاتی, لیکن اس کی منصبی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پورے حلقہ اثر میں خلاف قانون کوئی کام نہ ہونے دے. ایمان والے کی منصبی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے زیر اثر اپنے حلقہ اثر میں جہاں تک ہو سکے کوئی خلاف قانون یعنی شریعت کے اسلامی کے خلاف کوئی کام نہ ہونے دے. اور سب سے بڑا الیگل اور غیر قانونی کام ہے کفر و شرک, یہ بغاوت غداری کی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ منصبی ذمہ داری ہے دعوت. حضرت مفتی سعید صاحب احمد برکاتون نے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ عمر صدہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں میرٹھ میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوا مجلس دعوت الحق کا, اس میں پورے جنوب شمالی اور مغربی یو پی کے بڑے بڑے مشائخ علماء تشریف لائے ہوئے تھے, ان کی موجودگی میں خطاب فرمایا, حضرت نے بہت پسند فرمایا. کئی مرتبہ اس بیان کے سلسلے میں اور میری موجودگی میں بھی کئی مرتبہ تشریف فرمائی. حدیث جبرائیل پر بیان کیا, ایک بہت مشہور حدیث ہے جو دین کے بالکل اساس سمجھی جاتی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مجلس میں, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور بھی دوسرے سے روایت کی گئی ہے کہ ایک اجنبی شخص آیا اور مجمے کو چیرتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا بالکل, اور اس طرح بیٹھ گئے مل کر گھٹنے سے گھٹنے ملا. ہم حیرت کر رہے ہیں اجنبی شخص ہے, اس کے چہرے پر کپڑوں پر کوئی سفر کے بھی آثار نہیں ہے, اور یہ ایسا بھی کلو بھی آ کے بیٹھ گیا اللہ کے نبی سے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد سوالات شروع کر دیے. سوال ایک سب سے پہلے پوچھا من ایمان, ایمان کیا ہے یار تم؟ آپ نے فرمایا انتو من اللہ ملائکتی و کتبی و رسولی و القدر خیری و شرری من اللہ تعالیٰ و الباسی بعد الباس, ایمان لاؤ تم اللہ پر, اس کے رسولوں پر, فرشتوں پر, اور مرنے کے بعد زندگی پر, اور جو ہے مقدر پر ایمان لاؤ. صدقتا ہے آپ نے سچ فرمایا. تو ہم حیرت کر رہے ہیں, سوال بھی کرتا ہے یہ شخص اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے, اسے معلوم تھا تو سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی. پھر پوچھا دوسرا کہ مل اسلام اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک تم شہادت دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور نماز کو قائم کرو، زکات دو ادا کرو، اور روزہ رکھو، اور حج. جن کہا کہ صحیح فرمایا. مل احسان، احسان کیا ہے؟ وہ بتایا. قیامت کب آئے گی؟ قیامت سائل جو ہے، مسعود جو ہے سائل سے زیادہ نہیں جانتا. پھر وہ چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول نے پوچھا کون تھے تمہیں معلوم ہے؟ کیا رسول نے اللہ کے رسول جانتے ہیں ہم تو حیرت میں، ابھی جبرائیل تھے جو تمہارے تمہارا دین سکھانے کے لیے. یہ ایک تفصیل روایت ہے اور اس وقت کتابیں لکھی گئی ہیں، اس سے پورے دین کا خلاصہ کام ہے. اس کے ذمہ سے فرمایا کہ یہ بات بیان فرمائی جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے عجیب بات فرمائی کہ تم یہود کے طریق پر گھسو گے، چلو گے یہاں تک کہ وہ گو کے سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی گو کے سوراخ. ان کی ایک برائی ہے کہ وہ معانی کو، الفاظ کو ان کے معانی سے پھیر دے. یہی حال ہمارا، ہم نے پورے دین میں تحریف کر دیا. حضرت نے فرمایا کہ ہم نے پورے دین کہ اور دین کی بات تو کیا ہے جو ارکان اسلام ہے، بنیادی ارکان. لیکن ان کو فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے، وہ پلر ہے اس کے خیمے کے. آپ نے مثال دی کہ خیمے کے پلر ہوتے ہیں جیسے، اس طرح ہیں پانچ. اس میں پہلا پلر ہے شدو. فرمایا کہ چار ارکان کی تو شکلیں بدل دی ہم نے، جو بات کے چار ارکان ہیں. دین نے کچھ کہا تھا، مان کے ہم نے کچھ چیز کچھ کر لی. مطلب نماز کا ذکر ہے قرآن مجید میں، ضرورت مقامات پر وہاں نماز کے قائم کرنے کا حکم. یقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، جہاں بھی ہے نماز کے قائم. نماز پڑھنا، نماز ادا کرنے کا لفظ نہیں ہے کہیں بھی. ہم نے نماز پڑھنا کر لیا، نماز ادا کرنا کر لیا. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز میں کیفیت بندگی کی ہے وہ پوری زندگی پر قائم ہو جائے. نماز قائم ہوتا ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی مزدور، امام حرم تشریف لے آئے، سوچے غریب مزدور ہے، چلو اس سے ملتے چلے. سنا ہماری آواز سے تڑپ کرتا، جا کر کہا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب ہی نہیں دے رہا ہے، رکشہ والا ہے. سوچا گیا سنا نہیں تو مجھے نہیں جانتے، میں امام حرم ہوں، تمہاری محبت میں تم پر ترس کر کے کھا کے آیا ہوں. السلام علیکم، تو سوچا جواب شاید سنا نہ ہو، جواب ہی نہیں دے رہا، کیا کہہ رہا ہے؟ زبان حال سے کہہ رہا ہے حضرت امام صاحب آپ کی محبت عقیدت سر آنکھوں پر، میں نماز میں ہوں، نماز میں میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے اللہ کی طرف سے سلام کا جواب دینے کی اجازت نہیں. یہ ماننے کی یہ کیفیت، بندگی کی یہ کیفیت پوری زندگی پر حاوی ہو جائے، قائم ہو جائے. کرنا جس طرح نماز میں آپ بندے ہیں، آپ دکان پر بھی بندے ہیں، کیا بیچ سکتے ہیں کیا بیچ نہیں سکتے، وہ بندگی بھی ٹوٹ جاتی ہے. اس طرح نماز ٹوٹتی ہے، دکان کی ابدیت بھی ٹوٹ جاتی ہے. بیوی کے ساتھ بھی آپ بندے ہیں، اس کے بھی فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بھی مفسدات ہیں، مکروہات ہیں، مستحب بات ہیں، سنن ہے. بیوی کے ساتھ سونے کی کیا کیا سنت ہیں، کیا مستحب ہے، کیا فرائض ہیں اس کے. لیکن نماز میں ایک اتنی بندگی کر رہا ہے، وہاں دوسری جگہ دکان میں نہیں بندہ. شادی میں یہی شخص ایک نمبر کا نمازی، نماز میں ایک نمبر کا نمازی. اہم نماز کے بعد میں جمعہ کے دن کتنی دفعہ دیکھا ہے بہت سی مسجدوں میں امام صاحب بیان کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور وہ صلاۃ و تسبیح کی نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا ہے. میں ایک نمبر کا نمازی، میری مرضی سے نماز امام رکھا جائے گا اور میری مرضی سے تراویح پڑھائے گا، جس اسپیڈ سے جتنے منٹ میں جتنی رکعتیں کہوں گا، چونکہ میں ایک نمبر کا نمازی. یہی شاید شادی میں کبھی گجراتی، کبھی میواتی، کبھی فلاتی، یہ بن جاتا ہے، وہاں سے بندگی ختم ہو جاتی ہے. نماز کی کیفیت پائیں گے. اس طرح زکات نکالنا نہیں کہا گیا، زکات کا ادا کرنا ہے. جہاں بھی زکات کا ادا کرنا، مستحقین کو تلاش کر کے ان تک پہنچانا، یہ زکات صاحب نصاب کی ذمہ داری ہے. اب اگر آپ اس انتظار میں ہیں کہ وہ سوال کرے لینے والا، وارثین انبیاء لائن لگائے ہمارے یہاں آ کر، ہمارے یہاں آئے، اتنا لمبا سفر برداشت کرے، مرضی کی اتنی دقتیں برداشت کرے، اور کیسے کیسے آئے یہ کرے، تو آپ نے نکالنا نہیں، نکالنا نہیں کہا کہ دغدا کرنا مستحق. ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، سفر تو عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آپ اسے عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں، سفر کر کے آپ کے پاس آئے اور سوال کی ذلت میں مبتلا کر رہے ہیں. باطل کے معنی یہ ہے کہ نہ دنیا میں کام آئے نہ آخرت میں کام آئے. اس سوال سے بڑی کوئی ذلت ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست سے ایک ضرورت پیش کی تو ضرورت پوری کی، سارے دن روتے رہے، اہلیہ مطالعہ نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا, کیوں رو رہا ہے اتنا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دوست کی ضرورت میں خبرگیری نہیں کی, اسے سوال کی ذلت میں مبتلا ہونا پڑا. میرے اللہ نے کل سوال کیا کہ حسن ہم نے تمہیں اس لائق کیا تھا کہ تم دوست کی ضرورت پوری کر سکے, تم نے خود کیوں نہیں خبرگیری کی, کیا جواب دوں؟ تو خود پہنچانا مستحقین کی خدمت نہیں ہے, ٹیکس سرکاری دنیا کی سرکاروں کی عظمت ہے تو ان کے ٹیکس لائن میں لگا کر ادا کرتے ہیں, یہ بھی بات. اور یہ حاکم الحاکمین کی طرف, اور یہ دنیا کی سرکاریں ٹیکس لیتی ہیں اپنی سرکاریں چلانے کے لیے, اور حاکم الحاکمین نے جو زکات طے کی ہے آپ کی سرکار چلانے کے لیے, آپ کے مال پاکیزہ کرنے کے لیے, آپ کو برکت دینے کے لیے, لیکن ہم ان سے لائن لگواتے ہیں بےچارے فقیر بیکاری ضرورت مند غائب عزیز ہو وہ آ کر ہم سے سوال کرے. یہ بدل دیے گی. فرمایا کہ پہلا رکن جو ہے اسلام کا, پہلا رکن شہادت لا الہ الا اللہ, اس کو تو سرے سے ختم ہی کر دیا, ہم نے ایمانی ہاتھ میں لے گئے. یہ شہادت فرمایا غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت ہے. شہادت دی جاتی ہے منکرین کے سامنے, ماننے والوں کے سامنے گواہی کی ضرورت پیش نہیں آتی. اور مثال دی حضرت نے کہ میرے 50 روپے انصاف پر چاہیے, میں نے کہا بھائی وہ 50 روپے دے دو, یہ کہیں گے آئے نہیں کل دے دیجیے, تو اب گواہی کی ضرورت پیش نہیں آئے. اگر میں کہوں گا بھی آپ کے 70-100 روپے تھے وہ دے دیجیے, کہ اس کے سامنے دیے تو اب گواہی کی ضرورت پیش آئے. یہ غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت. جمہور فقہا کا اس پر اختلاف ہے کہ گنبد پر سب سے پہلے عائد ہونے والا فریضہ دعوت, غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت. جب تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی کیا کرتے تھے صاحب ایمان قبول کرنے, صرف دعوت کا کام کرتے تھے, یہی دین تھا مکمل دین, صرف یہ دعوت. اس کو ہم نے سرے سے, حضرت نے فرمایا کہ اس کو سرے سے ختم ہی کر دیا, حالانکہ یہ پہلا پلر ہے. بیچ والا خیمہ, اللہ کے نبی نے فرمایا نا خیمے کا جو بیچ والا, جس کے بغیر خیمہ قائم ہی نہیں ہو سکتا, چار ارکان میں سے کوئی ناقص رہے گا تو خیمہ گرا ہوا اس طرف سے. لیکن بیچ والے خیمے کی اہمیت اس دعوت کی, غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت کی اتنی اہمیت, اس کے بغیر تو اسلام کا خیمہ قائم ہی نہیں ہو سکتا. جی جس کے بغیر ممکن نہیں, اس کو یہ اور ہر مرتبہ جب بھی وہ حدیث جبریل پڑھاتے ہیں تلمیذ شریف کی, وہاں باقاعدہ دارالحدیث میں ہر سال حضرت نے فرمایا مجھ سے, میں بہت وضاحت سے 3 دن بعض دفعہ اس پر تقریر کرتا ہوں طلبا کو بتانے کے لیے کہ امت اپنے فرض منصبی سے, یہ منصبی فریضہ ہے جس سے اتنا دور ہو گئی. بدر تقریر کے بہت مشہور فقہ میں حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ صاحب رحمانی, انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا رابطے کے ایک اجلاس میں پڑھا گیا, اس کو ترجمہ کر کے انہوں نے جو ہے وہ اردو میں بہت چھپا ہے بہت ہی, اس نے ایک اہم بات لکھی ہے خصوصاً بڑی اہمیت ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے, وہ یہ کہ ایسے علاقوں اور ایسے ممالک اور ایسے شہروں میں جہاں مسلمانوں کے لیے ایمان اور اعمال خطرے میں, وہاں رہیں گے تو ایمان بھی خطرے, شرک سے بچے متاثر ہو جائیں گے, کوئی ایجوکیشن میں بچے پڑھیں گے تو برق طرح طرح کی خرابیوں میں طرح طرح کے حادثات کا شکار ہو جائیں گے, وہاں رہیں گے تو بد نظری کا شکار ہونا پڑے گا, وہاں رہیں گے تو سودی کاروبار میں مبتلا ہونا پڑے گا, وہاں رہیں گے تو کچھ نہ کچھ احساس کمتری میں آدمی کو ایمان کے سلسلے میں جو ہے پڑے گا, اور وہاں اس حال میں نہیں ہے کہ طاقت کے بل بوتے پر اس حالات کو صحیح کر سکیں, قانون کو اور وہاں قانون کے بل بوتے پر ایسے حالات نہیں ہیں طاقت کے بل بوتے پر, تو وہاں سے مسلمان کے لیے ہجرت کرنا فرض ہے. اگر ہجرت نہیں کہ وہاں رہنا وہاں کاروبار, فرمایا کہ وہاں پر کاروبار کرنا, وہاں پر اسکولوں میں بچوں کو پڑھانا, وہاں مکان بنانا شرعاً جائز اور حلال ہی نہیں ہے. یہ میں بنیادی بات جو سمجھ لیجیے, حلال نہیں ہے ہمارا نا شرعاً, وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ میدان میچر میں کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ, کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, کسی ایسے اسلامی ماحول میں جا کر نہیں رہ سکتے تھے. وہاں شرعاً صرف واحد ہے وہاں حلال ہونے کی, وہاں رہنا کاروبار کرنا حلال ہونے کی صرف وہی صورت یہ ہے کہ وہاں صرف دعوت کے لیے رہنا بسنا وہاں کاروبار کرنا شرعاً جائز ہے حلال. حلال کو نہ حلال, حرام کا کتنا بڑا اہم مسئلہ ہے, حلال حرام مال حرام سے پلا ہوا جس جنت میں نہیں جائے گا, حدیث میں آتا ہے مال حرام سے پلا ہوا جس جنت میں نہیں جائے گا. اس سے علماء نے وہی نکالی ہے, اس سے معلوم ہوا مال حرام سے پلا ہوا جس ایمان پر نہیں مرے گا, اس لیے کہ رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا. صحیح حدیث. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان پر نہیں جنت میں نہیں جائے گا تو یعنی موت سے پہلے ایمان چھین لیا جائے گا, اور حلال وہ ہے کہ شرعی ضابطے کے مطابق حلال ہو, ہمارے رواج کے مطابق یا سوچ کے مطابق اگر ہم نے بنا لیا ایک بیٹ لڑکی سے لڑکے کی شادی ہوئی آپ کے بیٹے سے ان کی بیٹی کی شادی طے ہو گیا کہ انگیج بیٹ ہو گیا اب نکاح ہونا ہے اب لڑکا لڑکی نے سوچا تھا قاضی جی کو بلائیں گے 1500 روپے خرچ کریں گے اتنے چھوارے تفتیش کرنے پڑیں گے جھنجٹ کرنا پڑے گا بس طے تو ہو ہی گیا بس چلو بھائی تم لڑکی کو لڑکا بچوں رہ دیتے ہیں تو میاں بیوی ہوں گے یا زنا ہوگا یہ زنا ہی رہے گا کیونکہ شرعی ضابطے کے مطابق نکاح نہیں ہوا بے نکاح ہے اس طرح شرعی ضابطے کے مطابق جو آمدنی نہ ہو بے نکاح ہی ہے بیوی کی طرح ہے اگر ایسی جگہ پر رہ کر کاروبار کر رہے ہیں وہاں مکان بنا رہے ہیں جہاں مخالف ماحول ہے عام حالات میں خوشی خواہ رہ رہے ہیں تو شرعاً جائز نہیں ہے وہاں صرف جائز جب ہوگا جب دعوت کے لیے اثر ہے حلال سمجھ لے مگر فقان شرعی ضابطے کے مطابق اگر حلال نہیں کیا فقان نے لکھا ہے کہ جو آمدنی سطر کھول کر حاصل کی جائے وہ حرام ہے اس طرح سور حرام ہے شراب پینا حرام ہے اس طرح وہ بھی آمدنی حرام ہے آپ مزدوری کر رہے ہیں اور مزدوری کی آپ نے 8 گھنٹے کی مزدوری تھی 10 گھنٹے محنت کی کہ مالک کیوں نہ سوچے بھائی اب دن رات کی محنت کی جد و جہد کے ساتھ کی جس طرح کرنی چاہیے تھی لیکن گھٹنے کھلے ہوئے ہیں انڈر ویئر پہن رکھا ہے آپ نے تو یہ آمدنی ساری کی ساری حرام ہے کیونکہ شرعی ضابطے کے مطابق حلال نہیں ہے اسی طرح وہ آمدنی یہاں رہنا یا کاروبار رکھنا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کاروبار کے لیے یہ جگہ ہے یا رسک کی یہاں آ کر یہ بھی سن لیجیے ایک بات اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انگلینڈ میں بس کر ہم مالدار ہو جائیں گے کاروبار بڑھ جائے گا تو یہ آپ کے ایمان کے منافی ہے یقینا اس لیے کہ جو تقدیر پر ایمان شرط ہے پہلے اولی سات چیزوں میں تقدیر پر اور تقدیر میں رزق سب سے تھا رزق و مقصود والحریص و محروم اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے پیٹ میں ہے بچہ اس کی عمر اس کی موت کا بہانہ اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے اس کا رزق بھی لکھ رزق شریعت میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک ہر کام آنے والی چیز ہے جن کھانا رزق نہیں ہے کتنی ہوا کھائے گا کتنی دوا کھائے گا کتنے کس معیار کے کتنے کپڑے پہنے گا کتنی پراپرٹی کا مالک ہوگا کتنا بینک بیلنس رکھے گا یہ روح ڈالنے سے پہلے لکھ دیا گیا اب آپ کو اختیار نہیں کہ ایک پیسہ بڑھا لیں یا گھٹا لیں لندن آ کر گھٹا لیں بڑھا لیں اور ہندوستان میں گھٹا لیں اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے ایمان کے منافی اگر کوئی نہیں لندن میں آ کے کچھ زیادہ مل جائے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو زیادہ مل جائے وفی السماء رزقکم وما توعدون ورب السماء والارض انه لحق مثل ما انتم آسمانوں میں ہے تمہارا رزق جس کا تم سے وعدہ ہوا ہے اسی کا وعدہ ہوا ہے تمہیں ہم تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اور آسمان و زمین کے رب کی قسم ایسی سچی بات ہے انوکھی عجوبی بات نہیں ہے جیسے راستے عام باتیں تم اپنی روز مرہ کی باتیں ذکر کرتے ہو جس میں کوئی حیرت بھی نہیں ہوتی واقعی کہنے کی گنجائش نہیں ہوتی ایک جگہ ذکر کر رہا تھا میں جامعہ میں تو ایک پروفیسر صاحب کہنے اس کا مطلب تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے آدمی روزگار کی ضرورت کیا ہے میں نے کہا آقا کی طرف سے حکم ہو کہ کھانا تقسیم ہوگا تو غلام کی کیا شان ہے کہ بھائی ہمارے گھر بھیج دیں گے جب ان کے ذمہ ہے تو برتن لے کر حاضر ہونا چاہیے نا اب ہمارے برتنوں روزگار کی حیثیت ہے تازہ اب اگر گندا روزگار ہم نے طریقہ اختیار کیا تو گندا رزق مل جائے گا اور پاکیزہ برتن لے کر آ جائیں گے تو بس اتنا ہے کم بڑھتی نہیں کر سکتے اگر کم بڑھتی آدمی کی اختیار صلاحیت اور کوشش سے بڑھ سکتا آپ یہ بھی دیکھتے کہ 18 اور 20 گھنٹے محنت کرنے والے ہمیشہ غریب ہوتے ہیں اور آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آٹھویں کلاس سیٹ جی اور حاجی صاحب ہیں جن کو تین تین دفعہ فیل ہوئے ہیں وہ موٹی عقل کے بھی ہیں ان کے یہاں بڑے بڑے بیرسٹر انجینئر ملازم ہیں جن کے پاس 2 ویلر نہیں ان کے چارجز پلین ہیں دکھائی دیتا نہیں ہے کیا ہے مقدر سے تقدیر پر ایمان آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اگر روزگار کے لیے آپ بھیجا گیا ہے یہ پھر روزگار ہے تو ہمیں صرف اختیار حکم ہے حلال کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض کہا گیا ہم نے بھر دیا کسب المال فریضۃ قبل الفرائض کر دیا ہم نے مال بس مال کو نہیں کسب الحلال فریضۃ غلط فہمی ہو گئی ہم سمجھتے ہیں روزگار کرنا فرض روزگار نہیں حلال حرام سے بچ کر حلال اختیار کرنا فرض اور حلال جب ہوگا یہاں پر رہتے ہوئے ایسے ماحول مخالف ماحول میں صرف شرعاً کاروبار کرنا رہنا مکان بنانا بچوں کو تعلیم دینا جب شرعاً حلال ہے جب دعوت کی نیت سے آ رہے اور مخالف ماحول میں رہنے کی اجازت نہیں دیتی شریف اور مخالف ماحول کے شرط سے صرف دائی ہی بچ سکتا ہے میں اس پر بڑے کچھ بڑے سے بڑے اسکالر سے مہینوں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ کوئی آدمی اگر اس نیت سے کسی جگہ رہ رہا ہے بس رہا ہے شیخ المشائی کہ مجھے اپنا صرف ایمان بچانا ہے اور کفر رشید سے بچ کر رہنا ہے مجھے صرف اور اپنے ایمان کو بچا کر احتیاط سے اسلام ایمان پر باقی چلا جاؤں گا اس مخالف ماحول میں, تو یہ ممکن نہیں کہ کچھ نہ کچھ دل کے کسی کونے میں اور زندگی کے کسی عمل میں کفر و شرک کا کوئی حصہ اس کے داخل نہ ہو, بچا کے دے جا نہیں سکتا, صرف دائی ہی مخالف حالات کے بشر سے بچ سکتا. تو دعوت کے لیے یہاں پر یعنی شرح حلال جب ہوگا ہمارا روزگار, یہاں اب یہاں رہ رہے ہیں رہنا ہے, روزگار اللہ نے بھیجا ہے دعوت کے لیے, ہمیں جیل میں بھیجا ہے تو وہاں بھی دعوت کے لیے, اور انگلینڈ میں بھیجا ہے تو بھی بسایا ہے, تو وہ بھی دعوت کے لیے, جو صلاحیتیں ہماری نہیں, یہ سب جو کچھ دیا گیا ہے وہ انسانیت یہاں کے جو غیر ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے آپ کو علم عقل سب کچھ دیا گیا ہے, وہ اس کے لیے ان کی خیر خائی اور ان کو کفر و شرک سے نکال کے ایمان کی طرف لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے. یہاں پر رہنے کا مطلب یہاں رہنا ہے آپ کو, تو ہوٹل میں تو مستقل رہ نہیں سکتے, مکان بھی بنانا ہے, اس مکان بنانے کے لیے کچھ پیسے چاہیے, تو روزگار بھی کرنا ہے, اب روزگار رہنا ہے تو بچوں کی آگے تربیت بھی کرنی ہے, ان کو آگے دائی بنانا ہے, تو انہیں وقت کی یہاں زبانیں بھی سکھانی ہے, تو اس کے لیے اسکولوں میں بھیج دیجیے, سب کچھ کر سکتے, سب چیزیں جائز ہوتی چلی جائیں گی جب دعوت کی نیت سے سب وہ حلال ہوگا. منصبی فریضہ ہے, ہمارا تعارف ہے امت مسلمہ خیر امت کے کی سرداری کی علت اور شرائط میں سے دعوت ہے, اور یہاں پر رہنے کا ظاہر ہے کہ اس اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے, جمہور فقہا کے اتفاق ہے کہ سب سے پہلے اس امت پر عائد کیا جانے والا فریضہ دعوت ہے. پھر یہاں رہنے, کاروبار کرنے, اس کو حلال کرنے, اور وہاں جو ہے مال حرام سے پلا ہوا جس جنت میں نہیں جائے گا کہ وحید سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ دائی بن جائے. اس کے علاوہ دین جس کو کہا گیا دین, مالکیوں میں دین, مالکیوں میں دین کی رٹ لگوائی جاتی ہے, دین کو صحیح سمجھانے کے لیے کیا کرتا ہے, پانچ وقت کی نماز فرض ہے اور ہر نماز میں کی حرکت میں مالکیوں میں دین, مالکیوں میں دین, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد کیا کہتا ہے, اللہ بدلے کا دن ہے, آپ کی عدالت میں مجھے آنا ہے, وہ کام وہ زندگی جو آخرت کے نفع نقصان کو مخصوص سمجھ کر, وہاں کے نفع کو نفع, وہاں کے نقصان کو نقصان سمجھ کر, اس احتیاط وہاں کی جواب دہی سے بچنے کے لیے کی جائے, وہ کام دین ہے. اس کے لیے وہاں کے اجر و ثواب کے لیے بھی ظاہر ہے, اس دعوت سے بہتر کوئی اور بزنس اور دھندا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ایک آدمی کی ہدایت پر اتنے وعدے ہیں, ایک آدمی کی ہدایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنکھوں سے دیکھی بات سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سچا جاننا ایمان کے لیے اولین شرط, تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تیری نجات کے لیے کافی ہے. آپ نے فرمایا تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے جنت تیرے لیے واجب ہے, آپ نے فرمایا تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے دنیا اور معافی ہے, دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے, اور آپ نے فرمایا تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے اس سب کے فتح کرنے سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے, آپ نے فرمایا تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے سب کے فتح کرنے سے بہتر ہے جس پر سورج غروب ہوتا ہے, اور آپ نے فرمایا تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے, آپ نے فرمایا تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے سو سرخ اونٹوں سے بہتر. ایک عرب دوست سے پوچھ رہا تھا, عرب آج بھی ساری فضیلتوں میں خیر میں عمر نام سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں, معلوم ہوا کہ وہ سب سے محبوب مال ہے اور بہت مہنگا بھی ہے سرخ اونٹ, انہوں نے بتایا کہ اچھی بی ایم ڈبلو اور مرسیڈیز گاڑیوں سے زیادہ مہنگے ہیں ان کی, تو سو سرخ مرسیڈیز گاڑیاں اچھی والی مل جائیں کسی کو, ایک آدمی کو ہدایت مل جائے, آپ بتائیے اس بزنس کا کیسی بڑی بزنس ہے. اور ادال خیر کفائی جو کسی کار خیر کا ذریعہ بن جائے تو اسے کرنے والے کے بقدر ثواب ملتا ہے اور مقبول عمل کا ثواب ملتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دو لوگ کرنے والوں سے بڑھ جاتے ہیں, ایک انتظار کرنے والا, نماز کی انتظار کرنے والے کو مقبول نماز کا ثواب ملے گا, جیسی نماز پڑھ رہے ہیں ویسے ثواب ملے گا, لیکن انتظار میں مقبول نماز کا ثواب ملے گا. جو کسی کار خیر کا ذریعہ بن جائے, آپ کسی کہنے سے کسی نے عصر کی نماز پڑھی تو آپ کو مقبول عصر کی نماز کا ثواب ملے گا. دال وال خیر کفائی نہیں, جو کسی کار خیر کا ذریعہ بن جائے تو اسے کرنے والے کا وقت ثواب ملتا ہے, ایک آدمی ہدایت میں آیا اس کے مقبول ایمان کا ثواب, یہ عجیب جو میں بتا رہا ہوں سارے بتا رہا ہوں. اور جتنے اعمال وہ کرے گا, اگر وہ ایمان میں نہ آتا تو کیسے نماز پڑھتا, کیسے روزہ رکھتا, حج کرے گا, زکات دے گا, قرآن کی تلاوت تقریب مدرسہ کھولے گا, جو بھی کام کرے گا اس تمام اعمال کے مقبول اعمال کا ثواب, اس کی نسلوں میں جتنے بچے ایمان میں آئیں گے ان سب کے ایمان کا ثواب, اور ان کے ذریعے جتنے لوگ ایمان میں آئیں گے اگر وہ دائی بن گئے تو دعوت کے ذریعے ان کی نسلوں میں جتنے لوگ اعمال کریں گے, ایک کی اولاد میں کتنے ہو جاتے ہیں, لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ ہو جاتے ہیں قیامت تک, جتنے لوگ اعمال کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب اس ایمان کا ذریعہ بننے والے کو بھی ملتا رہے گا. ہمارے بڑے بھائی میرے مربی ہیں ڈاکٹر سلیم نام ہے ان کا, وہ ایک دن کہنے لگے کلی ہم سوچتے ہیں تو بہت بدھو ہے معلومات بہت چالاک ہوشیار آدمی ہے, میں نے کہا کیوں وجہ, کہ اس سے کچھ عبادت ہوتی نہیں ذکر و تلاوت کوئی, تو نے اچھا دھندا دعوت پہ کر لیا ہے کہ تیرے کوئی اکاؤنٹ, میں نے کہا بھائی یہ تو ہے آسان, کوئی کرے کمائے اور اکاؤنٹ میں ہمارے جمع ہو, یہی تو آدمی کو یہی بزنس تو یہی اچھا ہے کہ نہیں, کمائے دھندا کریں کوئی ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہونے لگے یہی زیادہ, یا ہم کمائے دوسرے کھائے یہ اچھا ہے, اس لیے میں کہا کرتا ہوں بزدلوں اور ناکاروں کے لیے اللہ کے قربان جائیے اس رحمت پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سطح میں کیسا آسان دھندا دے دیا, ہمیں کتنا آسانی سے کتنا کما سکتے ہیں کتنے فضائل, اور وہ جو حدیث ہے کہ اللہ کی رضا تو آدمی ظاہر ہوئی تو اس کی حاصل کرنے کے لیے تو سارے دینی کاموں کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھولے بسرے بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں, سہرا کی مثال بھی ہے, ہم لوگ اپنے یہاں اتنی لائن میں رہ کے اس سہرا کا تصور نہیں کر سکتے یار, وہاں سہرا میں ایک اونٹ پر سوار ایک آدمی اپنے ساز سامان کے ساتھ جا رہا ہے, تھک کر وہ سو گیا, اپنے اونٹ کو باندھ لیا اس نے, آنکھ کھلی تو اونٹ غائب ہے ساز سامان کے ساتھ, اب سہرا میں ریگستان میں سارے آلات زندگی اونٹ سواری کے ساتھ ہے, اسی پر پانی ہے اسی پر کھانا ہے, ورنہ اگر نہیں مل رہا ہے تو بس موت آ گئی, اس سے بہت مایوس ہو گیا نہیں ملا تو اس نے سوچا موت آ گئی, اچانک اس نے ساز و سامان کے ساتھ اپنے اونٹ کو دیکھا اور اتنا خوش ہو گیا اور مل گیا اسے دیکھ کر, بے اختیار ہو گیا اللہ کی شکر ادا کرنے کے لیے, کہنا ہے جا رہے اللہ تو میرا خدا میں تیرا بندہ, کہنے لگا یہ کیا کہ نکلا زبان سے, اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا, اس طرح یہ بندہ خوش ہوتا ہے, اس سے زیادہ اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ کسی بھولے بسرے بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے. آپ شارحین حدیث علماء کے اقوال پڑھیے جو اس کے حدیث کے بنیادی اساتذہ ہیں, ان سب کا یہ ہے کہ یہ جو یہ فضیلت ہے اصل کی کافر مشرک کے ایمان میں لانے والے کے لیے ہے, ضمناً بے نمازی کو نماز میں شامل کرنے والے کے لیے بھی یہ فضیلت ہے, علماء ہمارے ہر سب فضائل کو بڑھاتے ہیں, تو یہ ایک آدمی کی ہدایت پر اتنا عجب, اور چونکہ فرض ہے نقلی چیز تو ہے نہیں, منصبی فریضہ ہے نہ کرنے پر وعید ہے, بہت وعید ہیں, وہ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی شیرا والا اتنا پھیرا یا شیرا والا تو آسانی پیدا کر مشکل مت پیدا کر, اور جو ہے بشارت دے تنفر پیدا نہ کر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ بشارت اور فضائل کی باتیں زیادہ وعید کم, ایک حدیث کو بھی سن لیجیے تاکہ ذہن میں رہے کہ صرف کرنے پر فضائل نہیں ہے نہ کرنے پر وعیدیں بھی ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لایا, آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کیسا مسلمانوں کے پاس شکست دلی کیسا حال تھا, کہ وہ عمرے کے لیے جانا تھا راستے میں سے روک کے واپس کر دیا, حالانکہ طاقت اور افراد کی قوت کے اعتبار سے سب مسلمان اس حال میں تھے کہ زبردستی جا کے پورا کر سکتے تھے جنگ بھی لڑ سکتے تھے, لیکن اللہ کے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیا, اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے ساری شرطیں مان کر کفارہ نے قریش کی صلح کر لی تھی, تڑپے ہوئے تھے مسلمان حضرت علی عمر رضی اللہ تعالیٰ تو بےتاب تھے, بار بار حضرت عمر صدیق کے پاس کہتے تھے کہ کیا اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن میں نہیں آیا تھا کہ قرآن میں جو ہے صاحب دیکھا اللہ کے نبی نے مسجد میں داخل ہونے کا, تو حضرت عمر صدیق نے کہا کیا یہ کہا عمر کہ اسی سال کا تھا, اسی سال کا تھا یہ تھوڑی کہا تھا, جائیں گے اللہ کے نبی نے جو بات دیکھی ہے جو فرمایا وہ سچ ہے, بہت مسلمانوں پر شکست لگی, واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا, بستر کھولے نہیں تھے ابھی صحابہ, اور آپ نے خطبہ دیا, وہ خطبہ سیرت کے اولین ماخذ ہیں, تین کتابیں طبقات ابن سعد, سیرت ابن ہشام, سیرت ابن اسحاق, ابھی سیرت کا کوئی واقعہ بھی ہم تک پہنچا ہے انہی تینوں کتابوں کے واسطے سے پہنچا, ابن اسحاق نے تو یہاں سے شروع کیا ہے کہ لوگوں عیسائیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا, جس نے فرمایا لوگوں عیسیٰ کے حواریوں کی طرح مت ہو جانا کہ انہوں نے وعدہ تو کیا اور پھر حق نہیں نبھایا, جاؤ دنیا کے بادشاہوں امیروں پر اسلام کا پیغام پہنچا, باقی تینوں میں یہاں سے شروع کیا ہے کہ لوگوں میں پوری انسانیت کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ توحید کا پیغام ایک ایک گھر ایک ایک انسان تک پہنچا دوں, اور کوئی انسان اور کوئی گھر اس کلمے کے پیغام سے محروم نہ رہے. آخر کے دو جملے اس مجلس کا سبق سمجھ کر یاد کر کے جائیے کہ خبردار تمہاری زندگی دین کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف ہونی چاہیے جن تک نہیں پہنچا ہے. خبردار تمہاری زندگی اتفاق سے نہیں, کبھی ٹرین میں بیٹھ گئے یا کہیں بیٹھ گئے تھے چائے خانے میں, اس سے بات ہو گئی, کتاب دے دی, اس نے بہت پسند کیا, اب ساری زندگی کار گزاری سناتے پھر رہے ہیں کہ صاحب ہم نے تو ایسا کیا تھا, اب وہ اتنا متاثر ہوا تھا بیچارہ, پروفیسر تھا اور اس نے اسلام کی بھی تعریف کری. بس یہ نہیں, خبردار تمہاری زندگی بس مہینے میں تین دن لگا لیے اور سال میں تین عمر میں تین چلے لگا لیے, بس سوچا کہ بھائی ہو گئے. خبردار تمہاری زندگی دین کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف ہونی چاہیے جن تک نہیں پہنچا ہے. اور آخری جملہ بہت ہی دل کے کانوں سے سن لیجیے, اگر اللہ کے یہاں جانا ہے اللہ کے نبی سے کچھ کی فرمان کی کچھ قدر ہے کہ جان لو کہ اللہ کی جنت ان لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے, جان لو کہ اللہ کی جنت ان لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے جو لوگوں سے معاملات میں لین دین تو کرتے ہیں مگر ان تک دین نہیں پہنچا سکتے, ان سے سودا لیتے ہیں, ان سے بزنس ڈیلنگ کرتے ہیں, ان کے ڈاکٹر ہیں, ان کے مریض ہیں, ان کے پڑوسی ہیں, ان سے صفائی کرواتے ہیں, ان کے یہاں ملازم ہیں, ان کو ملازم رکھتے ہیں, ان سے جو ہے ڈیٹیل میں سامان لیتے ہیں, ان سے اخبار لیتے ہیں, تو بس جان لو کہ اللہ کی جنت ان لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے جو لوگوں سے معاملات میں لین دین تو کرتے ہیں. اب دعوت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اور دعوت کو چھوڑنے کی وہی اس کو سمجھنے کے لیے تو ایک مسلمان کے لیے تو یہ باتیں کافی ہونی چاہیے. کتنے فضائل بڑے سے بڑے مشائخ, حضرت عمر قرآن کی بات میں نے آپ کو سنائی, حدیث کی بات سنائی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سنائی, شاہدی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی, حضرت مفتی سعید صاحب کی سنائی, حضرت مولانا خالد شیخ اللہ رحمانی کی فقہی رائے سنائی, کرنے نہ کیا کیا اور اس کے علاوہ نہ کرنے پر تو یہ ایک ہی بات کافی ہے کہ جان لو کہ اللہ کی جنت ان لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے جو لوگوں سے معاملات میں لین دین, اور اس کے ایک آدمی کے ہدایت پر اتنے لوگوں کی جو فضائل ہیں وہ فضائل ایک ایسے ہیں کہ ان پر جان دے دے. نجات کے لیے ایک آدمی کی ہدایت جان دے کر کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جانا سستا سودا تھا, جنت واجب ہے, جان دے کر جنت مل جائے تو سستا ہے کہ نہیں سودا کرنا چاہیے. لیکن یہ تمام وعدے نہ وعیدیں اور یہ اقوال نہ ہو, نہ قرآن میں فضیلت آئی ہو, نہ حدیث میں فضیلت آئی ہو, نہ بزرگوں کے اقوال ہو, نہ یہاں حلال کرنے کے لیے روزگار کی شرعی ضروری ہو کہ ہم لوگ بھائی بن کر رہے ہیں, نہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہاں مخالف حالات کے شر سے بچنے کے لیے دعوت ضروری ہو, دعوت کے کرنے پر جو وعدے ہیں ایک ایک آدمی کے وہ بھی نہ ہو اور نہ کرنے پر جو وعیدیں ہو نہ ہو, تو بھی ہمارے ذمہ انسانی حق یہ ہے کہ ہم ہرگز ہرگز اپنے بھائیوں کو کفر و شرک پر نہ مان لیں. اس لیے کہ میرے بزرگو اللہ کے نبی کے فرمان کو اپنی آنکھوں سے دیکھی بات سے زیادہ سچا جاننا ایمان کے لیے ولی شرط ہے کہ نہیں. پوری دنیا کے لوگ کفر و شرک میں مر رہے ہیں روزانہ, ان سے ہمارے تین رشتے قرآن و حدیث میں بتائیں, سب سے جن کو ہم غیر قوم غیر غیر کہتے ہیں نا, غیر ہوں اس سے جگہ جانا ہوتا ہے, یہ آدمی ہے جو غیروں میں دعوت کا کام کرتا ہے, غیر ہی کہتے غیر قوم ہیں, یہ اپنے ہیں یہ غیر قوم ہیں. اللہ کے اللہ کے رسول کے فرمان پر ایمان, آنکھیں جھوٹ دیکھ سکتی ہیں, ایک دفعہ آدمی رات کو پہنچا اپنے گھر کے سے آگے سے نکل جاتا, ارے ارے پیچھے رہیے, گاڑی میں بیٹھا بیٹھا دن میں تو بہت رش کا ٹائم تھا بزنس تھا, رات کو دیکھا خالی سا ہو گیا, کسی خیال میں چلا گیا ارے میں اس دروازے کو سمجھ رہا تھا اپنا, یہ آنکھوں کے غلط دیکھنے کی تو بات ہے, دھوکہ کھا گئے آگے. لیکن اللہ کے نبی نے جو بات کہہ دیا اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا, اللہ نے جو کہہ دیا اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے انسانو تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, یہ غیریت یہ تعصب تھوڑی دیر میں تم اپنوں میں کیا کیا حال ہو گیا, تم گھر میں تعصب کرنے لگتے ہو, یہ میرا سوتےلا بھائی, یہ میرا فلاں بھائی, یہ فلاں شہر کا بھائی, یہ بھروچ کا, یہ سورت کا, یہ پاکستان کا, یہ ہندوستان کا, یہ بنگالی, یہ پاکستانی کرنے لگے ہوئے, تمہیں شادی کے وقت میں جو تمہارے خاندان والے ہیں کیا بات کہی جاتی ہے اس وقت جب نئی زندگی کا کام سے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, تمہیں شادی کی وجہ سے تعصب میں مبتلا مت ہو جانا, اپنی غیریت کو کے چکر میں مت پڑ جانا, اسلام کا پیغام سمجھ لو اس وقت کیا جائے, یا ایھا الناس اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک فرد واحد سے پیدا کیا, ایک ماں باپ کی اولاد تو ماں جائے اور باپ جائے خونی رشتے کے سگے بھائی ہو سوتےلا بھائی نہیں ہو. انا خلقناکم من ذکر و انثی کہہ کے سوتےلا مت سمجھنا, سگے بھائی ہو. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے نبی اعلان کر دیجئے, خیریت کے دروازوں کو بند کر دیجئے, کہہ دیجئے کہ اے انسانوں میں پوری انسانیت کے لیے اللہ کا رسول بنا کر ہم ارسلنا اللہ کا فتح للناس بشیرا ونذیرا, قیامت تک آنے والا ہر فرد میرے اور آپ کے نبی کا امتی, اور ساری دنیا کے انسان میرے اور آپ کے رب کے بندے. ایک ماں باپ کی اولاد, پونی رشتے کی بھائی, ماں جائے باپ جائے بہن بھائی سگے بھائی, اور ایک بدنبی کے امتی, ایک رب کے بند. آخری حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوا لاکھ صحابہ ہیں, آپ نے خطبہ دیا جس خطبے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے مشہور ارشاد قسم الذات کی جو نبی کو ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا تھا, یہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آخری وصیت تھی, آخری وصیت تھی, آخری وصیت. اس آخری حج کے موقع پر ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مرتبہ اپنے دنیا سے جانے کی خبر دے دی. یہ آیت شریفہ نازل ہوئی, اليوم اکملت لکم دینکم, تو آپ نے فرمایا میرا کام پورا ہو گیا, میں بلایا جانے والا ہوں. ایک دفعہ فرمایا مجھ سے حج کے مناسک کھینچ لو, اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا. آپ نے اسی خطبے میں فرمایا لوگوں تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا کیا میں پہنچا چکا, اور آخری جبرے پر کنکر مار کے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اب میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی, تمہاری ملاقات نہیں ہوگی میرے بلانے کو. اسی آخری حج میں آپ نے 9 مرتبہ عورتوں کے ساتھ اللہ, عورتوں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں یہ بھی فرمایا, اور اسی آخری حج کے موقع پر خطاب چونکہ ہم جاہلیت زدہ ہے, جاہلیت کے نام پر وہ ساری خرابی ہمارے اندر ہے, اصبیتیں بھی ہیں عورتوں کے ساتھ, بالکل اسی طرح جو پہلا تھا وہی حال کر رہے ہیں. تو ہمیں خیال نہیں ہوتا, اور محروم ہے میری بچی مجھ سے کہنے لگی کہ ابھی اصل میں جس ماحول میں رہتا ہے وہاں کے مقتدا اور قائدین بھی اس کے اثر سے محفوظ نہیں ہوتے. ہمارے علماء یہ تو سب سنائیں گے ابھی کہ اگر میں عورتوں کا اگر میں کسی کو حکم دیتا اللہ کے علاوہ سجدہ کرے تو شوہر کو بیوی کو حکم دیتا, شوہر کو کہتا کہ یہ فرمایا کہ اگر حکم دیتا, حکم دیا تو رہی ہے یہ حدیث کہیں علماء نہیں سناتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تقریر فرمائی آخری حج میں کہ لوگوں میدان محشر میں 3 لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں میں تم سے مخاصم ہوں گا, وکیل بن کر تمہارے خلاف جدا کروں گا. سب سے پہلے عورتوں کے حقوق کے سلسلے, دوسرے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے, تیسرے مزدوروں کے حقوق کے سلسلے. اللہ کے نبی کی شفاعت ہوگی تو بیڑا پار ہوگا, اللہ کے نبی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے وکیل بن کر. آپ سوچیے اس میں آپ نے خطاب کیا, سوال آج صحابہ ہے, ایمان والے ہیں کوئی غیر ایمان والا نہیں. آپ نے کہا خطاب فرمایا یا ایو الناس, اے لوگو, انا باکم عائد, تم سب کا باپ بھی ایک, و انا ربکم عائد, تم سب کا رب بھی ایک. شجرہ مت بھول جانا, میں سب کو یاد کر لو, اپنوں کو غیر مت کہنے لگنا. کلکم من آدم آدم من تراب, تم سب آدم کی اولاد ہو, آدم مٹی سے بنائے گئے تھے, میں بڑا ہوں, میں افضل ہوں, وہ چھوٹے ہیں, فلاں والے کم درجے کے ہیں, ہماری بہت اچھی ہے, وہ بنا ہے, یہ جو انتظار سے مٹی سے بنایا تمہارا رام میٹیریل. مٹی کی کیا خصوصیت ہے؟ اس جو انتظاری ہونی چاہیے تمہیں, مٹی پر سوکھے, گندگی ڈالے, غلاظت پھینکے, پاؤں میں رگڑے, کبھی اعتراض کرتی ہے گور کے دیکھا تو مٹی اس سے بنے گرو, آج بھی انتظاری تمہاری شان ہے. فرمایا کہ بھول مانگیے, کیسا لگتا ہے جب میں یہ پڑھتا ہوں یہ حدیث, یہ بات جیسے کوئی شفیق انتقال کے وقت اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے بیٹا تو اپنی بیمار ماں کو مت بھول جانا, اور اپنی غریب پھوپھی کو مت بھول جانا, اپنوں کو غیر مت کہنا. ہم ساری عمر اللہ کا وصیت ایک ایسا جذباتی لفظ ہے کہ آدمی جو ہے مثال دیا کرتا, 10 پشتوں کا پشت ہے نہیں دشمن, جان جان کی بازی لگ رہی ہے, مقدمے در مقدمے 10 پشتوں سے چلی آ رہی ہے. ایسا حال ہے کتنے مقدمے آپ کے, کتنے مقدمے ان کے چل رہے ہیں, ایسے میں جو دشمن ہے اسے کوئی ایسا مرض الموت گرفتار ہو جائے, گردے فیل ہو گئے, کینسر ہو گیا, مرنے جا رہا ہے, اب خوشیاں بننے کی تیاری ہو رہی ہے, مٹھائی بننے کا. آدمی درجہ گر جاتا ہے تو اب انتظار ہے کہ وہاں سے سسکیاں اور رسکیوں کی آوازیں آئیں, یہاں کہہ کہہ لگے درجہ ہو جاتی ہے دوسرے. ایسے میں ننھے منہ 2 بچے آ جائیں پڑوسی کے یا اس کے جو حریف ہے, اور آ کر کہیں کہ صاحب ابا جی ہمارے پتا جی فادر بہت زیادہ بیمار ہیں, آپ کو تو معلوم ہی ہے, اور وہ کچھ آخر میں کچھ بات کہنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ سوچ کر چلے جائیں گے کہ شاید مقدمہ اب مرتے وقت جھگڑا ختم کرتا ہو, سائن کرتا ہو, کمپرومائز کرتا ہو, پہنچے. وہاں پہنچے تو وہ بالکل ساتھ اکھڑ رہا ہے, اس سے بولا نہیں جا رہا. اس نے کہا بھیا دیکھو تم نے جو کچھ تھا ہمارے ساتھ مخالفت کی, اور ہم نے بھی کوئی کمی نہیں, آپ کے ابا نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی, ہمارے ابا نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی, پشتوں سے چلی آ رہی ہے. اب میں تو مر رہا ہوں, تمہارا تو مسئلہ حل ہو رہا ہے, تمہارے آگے تو کوئی ہے نہیں مقابلے. میرے یہ ننے منے دو بچے ہیں, اب یہ میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. یہ بھی نکاح ان کو معاف کر دینا, ان کے ساتھ آگے وہ مت کرنا. انصاف سے بتائیے دل والو, اگر سینے میں دل ہے اور پتھر نہیں ہے تو آپ اس 10 پشتوں کے پشتینی دشمن کی وصیت کے بعد ان بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ ان کو کیا کریں گے, تندور میں ڈال دیں گے, قیمہ کر دیں گے ان کے کاٹ, کیا کریں گے؟ اگر آپ کے سینے میں کلیجہ ہے, دل ہے دھڑکتا ہوا, آپ 10 پشتوں کے پشتینی دشمن کی وصیت کے بعد اپنے بچوں سے اس پر ترجیح دیں گے. اس بچوں کچھ 10 پشتوں کے پشتینی وصیت کے ساتھ یہ رکھتے ہیں علاج, اور پشتوں کے پشتینی محسن آقا جناب رسول کہہ کے جا رہے ہیں کہ غیر مت سمجھنا. غیر کو بھی کہتے رہے, غیر سمجھتے بھی رہے. غیر کہتے نہیں ہم, غیر سمجھتے بھی ہیں. یہ اپنے اتنے تین ہمارے قریب قریب نکلتے ہیں, ایک رب کے بندے, ایک ماں باپ کے اولاد, اور ایک نبی کے امتی. اور اس پر ہمارا سب کا ایمان ہے, اس میں زیادہ بڑا وشک نہیں. جو آدمی کفر و شرک میں مرے گا ہمیشہ کی دوزخ میں جائے. ان اللہ علی اکبر ہمیشہ کا بھی وہ اکثر معذور ہزاری کے لیے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے. ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا, جس نے انکار کیا اور تکذیب کی وہ دوزخ میں جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں, جس میں ہمیشہ, جس کے بعد کوئی تلافی ممکن نہیں. اس میں بھی ہمارا ایمان ہے. میرے بزرگوں, اصل میں میں ملاوی گیا تو سب سے مجھے اور اس بات کا احساس ہو رہا ہے. ایک روز ہم کھڑے ہوئے تھے, وہ ایک کالے بیچارہ کھانا بنا رہا تھا ایک انگیٹھی پر. اس نے کھانا بنا کر پتا نہیں ہے تو انگیٹھی کو صاف کرنا ہوا, کوئلے وہ دروازے کے باہر پھینک دی. ایک جنگلی کتا وہاں سے نکلا, آیا دوڑتا ہوا. ہم لوگ ادھر کھڑے ہوئے تھے, ادھر اس کے گھر کی دیوار تھی, وہ ادھر کو نکلا. جنگلی کتے کے دیکھتے ہم لوگ سب ایک طرح سے اسے جھٹکانے لگے. جنگلی کتا اگر گزرے ہمارے یہاں سامنے سے انگارے پڑے ہوئے ہوں, ذرا تصور کیجیے. وہ جنگلی کتا, اس کے وجود سے ہم نفرت رکھتے ہیں. اپنی بستی مان تو پاگل ہے, تو پاگل پن کی وجہ سے تو آدمی اس سے, اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے اور بچتا ہے. سور دور ٹوٹ تو کتے الگ الگ اپنے بھٹکانے لگتے ہیں. اگر وہ صحیح بھی ہے اور آ کر وہ آپ کے کھانے میں کسی چیز میں منہ ڈال دے تو وہ ناپاک ہو جائے گا. بہت محبت سے دھوم ہلا کے آپ کے کپڑوں کو رال لگا دے گا تو ناپاک کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ اس کے وجود سے نفرت کرتے ہیں, اس سے کوئی رشتہ نہیں آپ کا, لیکن وہ آپ کے سامنے گزرا. وہ جیسے گزرے تو وہ انگارے پر اس کے پاؤں پڑے. تو ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے, کوئی ایک ہی بیچارہ جل گیا کتا, ہم نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا بیچارہ. ایک ساتھ جل گیا بیچارہ کتا, جل گیا, ہائے نکل گئی, آ نکل گئی. ایک جنگلی کتا جس سے کوئی رشتہ نہیں, صرف انگاروں میں اس کا پاؤں جل گیا ذرا سے تو آ نکل جاتی ہے. ایک ہمارا خونی رشتے کا بھائی, ہمارے نبی کا بندہ, ہمارے رب کا بندہ, ہمارے نبی کا امتی, کفر و شرک میں مر گیا تو کہاں جائے گا؟ اس ہمیشہ اس آگ میں چلا گیا, اس آگ میں جو جو دلوں تک پہنچ جائے گی, فوراً دلوں تک پہنچ جائے گی. اور لائزوکو نفیہ بڑھنا والا چلا گا بزوکو والا نبی تک مل رہا تھا. آج جو ٹیمپریچر ہوگا, کل اس سے زیادہ, پرسوں اس سے زیادہ, ترسوں اس سے زیادہ, روزانہ کھال جل جائے گی. تو بدلنا ہو جنوبن کا ہیرا نئی چال دی جائے گی. اس آگ میں چلا گیا, اس کے بعد کوئی تلافی بھی نہیں. اس آگ میں ہمارے سامنے چلا گیا اور ہماری ہائے بھی نہ نکلے. کیسا ایمان ہو, کیسی انسانیت ہے. کتا جل جائے تو اسے روزانہ 154,000 ہمارے خونی رشتے کے بھائی, نبی کے امتی, ہمارے رب کے بندے روزانہ کفر و شرک پر مر رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ آپ کو ذرا ذرا کسی کو شک ہے کہ وہ دوزخ میں جا رہے ہیں؟ ہمیشہ کی آگ میں جا رہے ہیں. اس آگ میں جا رہے ہیں, اس کے بعد کوئی تلافی ممکن نہیں. ہر سیکنڈ میں پونے دو لوگ ہمارے بھائی, خونی رشتے کے بھائی, دوزخ کی طرف جا رہے ہیں. جو موت آ گئی کفر میں, انہیں پتا بھی نہیں بیچاروں کو. میں تڑپا دیا مجھے ایک واقعے نے. ایسا دل جب خیال آتا ہے تو ایسا, کیسے ہم مسلمان ہیں تو کیسے اس نبی کے امتی ہیں ہم, کیسے انہیں وہاں جا. ایک پک اپ زامبیا میں ایک ادارے, ایک مدرسے میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک جو ہے کھلا ہوا ٹرک میں کچھ ادھے مرد عمر کے, عورتیں اور مرد ناچتے گاتے جا رہے تھے. آدھی عمر کے لوگ تھے, ان میں کچھ بوڑھے بھی تھے, ان کے ناچنے گانے کی
خوشی منانے کی کوئی عمر بھی نہیں تھی. میں نے دوستوں سے کہا کسی مذہبی تقریب میں جا رہے ہیں یا کسی کس کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ ان کے حدیث میں ایک میت ہے عیسائی کی, اس کا تابوت ہے, اسے دفن کرنے جا رہا ہے. کہاں چلا گیا ان کا آدمی؟ دنیا میں اس سے بڑی غم کی, اس سے بڑی تکلیف کی, اس سے بڑی اذیت کی کوئی خبر ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی کفر و شرک میں مر جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلے جائے, جس حادثے کی کوئی تلافی بھی نہیں ہے, انہیں بےچاروں کو معلوم بھی نہیں, وہ خوشیاں مناتے جا رہے ہیں, کیسے بھولیں گے وہ؟ اور ہمیں سب کو معلوم ہے, ہمیں 100% معلوم نہیں, ایمان ہے ہمارا, ہمارا یقین ہے کہ وہ کفر و شرک میں مریں گے. اور جبکہ ہماری ذمہ داری ہے, اس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جس کی 128 آیتوں میں قرآن مجید کی اس کے درد, اس کے کرب, اس کی بے چینی, اس کی بےتابی کا ذکر کیا ہے. لال لگا کہ وہ نفس کر اللہ یقینی نبی اپنی جان کو ہلاک کرنے میں اس میں یہ لوگ ایمان لے آئے. فلا تصف نفس کا علی مسرات ان پاسرت کرتے کرتے نبی اپنی جان کھو دیں گے. وہ نبی جو ہے کہ 74 مرتبہ جاتے ہیں, دھتکارے جاتے ہیں, راتوں کو ان کے لیے دعائیں کرتے, دنوں کو ان کے کرتے تھے, اس نبی کے امتی ہونے کا ہم دعویٰ کریں, جبکہ ہمیں ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ انہیں بچائیں. مرد نبوت کا فیصلہ اس بیس پر ہوا تھا کہ ہماری ذمہ داری تھی, ہمارے سامنے جل جائیں. پچھلے دنوں ہمارے یہاں سے مہنامہ ارمغان چھپتا ہے, اس کا آخری صفحے کے موقع پر ایک مضمون لکھتا ہوں میں, ایک صفحے کا آخر جو لوگ کہتے ہیں یہ پرچہ الٹی طرف سے پڑھنے کا ہے, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے ہمارے یہاں کے ہوم, اس میں جو ہے وزارت قانون میں ایک افسر ہے درویدی, بڑے ایماندار افسر مشہور رہے ہیں, انہیں اپنے محکمے میں جو ہے کسی فنکشن میں جانا تھا, تو ان کے بہنوئی بھی اسی منسٹری میں کام کرتے تھے. کہ بھیا مجھے بھی جانا ہے, سنڈے کا دن تھا, چیف گیسٹ میں شریک ہونا تھا, وقت کے بڑے پابند تھے. انہوں نے کہا دیکھو میں آؤں گا لیکن تم تیار ملنا تھا. وہ تیسری منزل پر رہتے تھے ان کے بہنوئی, انہوں نے اسے فون کیا کہ میں آ گیا ہوں, آ جاؤ. بہن نے فون اٹھایا کہ وہ تو نانی چلے گئے, نہ تھے, وہ تو تفصیل سے تھے. انہوں نے کہا جلدی سے نوک کرو, ان سے کہو جتنی جلدی کپڑے پہن کے جتنا ناری ہے ناری ہے فوراً آ جانا. انتظار کر ہی رہے تھے, سامنے ایک مسجد تھی چھوٹی مسجد, اس میں ہفتے والی اجتماع ہو رہا تھا سنڈے 10 بجے. انہوں نے سوچا کچھ لوگ جوتے اتارتے ہیں اندر جانا ہے, چلو دیکھتے ہیں. جا کے وہاں پہنچے, جا کے دیکھا تو تقریر کر رہے تھے, وہ تقریر کر رہے تھے نماز میں پڑھنے پر 15 کا عذاب ہوگا, اتنا طرح دنیا میں, اتنا مرتے وقت, اتنا قبر میں, ایسے میں پوری سنی. ان سے بلایا مولانا صاحب, یہ جو آپ باتیں کہہ رہے تھے بہکانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ لوگ نماز پڑھنے لگے, یہ سچی باتیں تھیں؟ یہ تو ہمارے نبی کو بتائی ہوئی باتیں, آنکھوں دیکھی ہوئی باتوں سے کہ سچی ہے بالکل. یہ کہ ہاں یہ جو عذاب ہوگا صرف مسلمانوں کو ہوگا یا سب کو ہوگا؟ یہ تو سب کو ہوگا. آپ کی بستی میں کوئی کافی عیسائی, ہندو, سکھ وغیرہ رہتے ہیں؟ یہاں رہتے ہیں, بہت سب لوگ رہتے ہیں. ان کا ان سے کبھی کہی ہے بات تو چپ ہو گئے کہ نہیں؟ بہت زیادہ انہیں وہ ہوئی دے دی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بہنوں ہی, انہوں نے چپ ہو گئے, نہیں تجھے کہی نہیں تھی؟ انہوں نے کہا ہمارے بہنوں ہی سے کہی ہے, ایک صاحب ان کے نیچے رہتے تھے فلیٹ میں. انہوں نے کہا کہ دو میرے پڑوسی ہیں, میرے بھائی سگے بھائی سے بھی زیادہ ہے, کہ ان سے کہا ہے آپ نے؟ وہ چپ ہو گئے. کہنے لگے ان کے گھر میں آگ جل جائے گی تو آپ جلنے دیں گے کہ ہندو کا گھر؟ جی ایسی بات کر رہے ہیں, ہم تو اتنی محبت سے رہتے ہیں کہ ہم تو جان پر کھیل کے بچائیں گے. ان کا کیسے جھوٹے ہو تم مسلمان ظالم ہو, جس آپ کو یہ کہہ رہے ہو ایک گناہ ہے اس میں گھر جل جائے گا, میرا بہنوں ہی نہیں چلے گا, تو آپ کہہ رہے ہیں جان پر کھیل کے بچائیں گے, اور جس آپ کو 70 گناہ کہہ رہے ہیں اس میں میرا بہنوں ہی جل گیا, تم زبان پر کھیل کے بچانے کو تیار نہیں ہو, تم کہتے ہو کہ ہمارا ایمان ہے, سچے نبی کی بات مان سکتے ہیں؟ ان کے چیف سیکرٹری تھے عبدالستار شیخ منی پور میں, ان کو فون کیا, بھیا کیا بات ہے؟ بھیا نہ کہہ دینا تم مجھے, اب تک بھیا کہیے کہ مجھے دھوکے میں رکھتے رہے, تم کیسے مسلمان ہو مومن ہو جو اب نماز نہ پڑھنے پر 15 کا عذاب ہوگا؟ میں نے آج تک ایک فیصلہ نہیں کیا, تم مجھے بھیا کہتے رہے, آج تک نہیں کہا تم سے نماز پڑھو. بھیا کہنا جب ہوتا ہے کہ تم مجھے پکڑ کر زبردستی مسجد میں لے جاتے ہو, یہ 15 کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے. وہ آئے, انہوں نے آ کے بتایا, اسلام قبول کیا انہوں نے, ان کی کتاب ہندی میں چھپی ہے ہمارے یہاں, کبھی تو قرآن میں مانوتا کی باتیں, اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام کے تصور آخرت پر یقین کرنے کے بعد انسان کے دماغ میں پولیس چوکی بیٹھ جاتی ہے جو اسے برائی سے روکتی ہے اور بھلائی کی طرف راغب کرتی ہے. قانون کے آدمی ہیں ہم, کتنے لوگ روزانہ جلے جاتے ہیں, کتنے, 1,54,000, 1,54,000 اس بڑے حادثے سے دو چار ہو جاتے ہیں جس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں, اور ہم ہمارے خونی رشتے کے بھائی, ہمارے نبی کی امتی, اور ہم خوش ہوتے ہیں. پھر نار وسط کا دیندار لوگ تو پوچھتے ہیں کون مرا, پھر نار وسط کا منہ بھر کے کہتے ہیں ہمارے سے مر گیا, اور ہم مسلمانی پر اپنے فرق کرتے رہے ہم مسلمان ہیں, درندے ہیں, ہمارے سامنے کتنے لوگ روز چلے جاتے ہیں. اب جب نسیم ہدایت کے جھونکے مولانا بھی تھا وہ کرا رہے تھے, اور مکان ہمارے یہاں سے مانا ہوا نکلتا ہے اس کے ہر مہینے میں کہ وہ جو ہے کارگزاری چھپتی ہے نسیم ہدایت کے جھونکوں کے نام, اور اس میں چھپتے وہ مجموعے چھاپے ہیں. مفتی روشن صاحب حضرت مولانا عمر پالنپوری کے خادم رہے ہیں, انہوں نے اس کے مجموعے جمع کر کے چھاپ دیے ہیں. حضرت مفتی سعید صاحب نام برکاتہ تم نے پہلی جلد پڑھنے کے بعد مجھ سے یہ فرمایا کہ میں پڑھتا رہا اور روتا رہا اور مجھے ایسا لگا کہ کچھ وقت خیر القرون میں گزارا ہوں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھ سے تین چار دفعہ رب میں یہ بات کہی کہ جب مجھے اپنی تقریر میں کچھ زیادہ اثر پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس میں سے ایک کہانی پڑھ لیتا ہوں.
سبحان اللہ.
ویسے واقعات ہیں, اس میں ایک واقعہ پڑھا چھپایا رئیس بھائی کا, پہلے رمیش نام تھا ان کا, فتح پور سیکری آگرہ کے قریب مشہور بستی ہے تاریخی, اکبر نے اپنا وہ بنایا تھا مرکز, وہاں کے رہنے والے راجپوت خاندان سے تعلق تھا. ان کے جو ہے وہ ان کے بھائی نے آگرہ میں کسی ایک لڑکے کو گرفتار کیا, وہ آئی بی میں انسپکٹر تھے کسی غلط فہمی کی وجہ سے. اس میں جو ہے میری کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں دست جو ہے اگلی, اور وہ جو انسپکٹر تھے انہوں نے اس کتاب کو پڑھا, محبت کی زبان میں لکھی گئی کتاب ہے, تو وہ ذرا بہت متاثر ہوئے. لیکن محفوظات کا پورے سامان کا ایک فہرست بنا دی گئی تھی, اس لیے محافظ خانے میں جمع کرنی پڑی. اب بے چین رہے ان کے بھائی رئیس رمیش جو ہے یہ تین دفعہ انٹرمیڈیٹ میں سے پلس ٹو میں فیل ہونے کی وجہ سے آگے نہیں پڑھ سکے, اور سب خاندان میں افسر تھے سرکاری ملازم. پھر یہ ایک آدمی بیچارہ فیل ہو کر مستری بن گیا تھا, میں کہنے ورک شاپ کھول لیا تھا دلی جے پور ہائی وے پر دہ روڈ. اب وہ ان سے کہتے تھے وہ راجستھان سے چھپی تھی کتاب, تو وہ سمجھتے تھے راجستھانی ملے گی, انہوں نے کہا تم راجستھان میں رہتے ہو آپ کے منا تھا آپ کے منا, تو کہیں تلاش کی تو مل گئی, اسے پڑھا, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہدایت دی. بھائی رئیس نے جماعت میں وقت لگایا, چالیس دن واپس لگا کر آئے تو معلوم ہوا والد صاحب بہت سخت بیمار ہیں, ریٹائرڈ ہو گئے تھے, بڑے افسر تھے. یہ رات ہی کو انہوں نے سفر کیا, دو گھنٹہ جانے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا. اب دونوں ہی مسلمان تھے, باقی بھائی غیر مسلم تھے, اور ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں ہندوستان میں ہندوؤں کو آگ میں جلایا جاتا ہے, اور جلنے کا ایسا دردناک منظر ہوتا ہے یہیں سے ہی کہ وہ جلتے جلتے جب سر جلنے سے رہ جاتا ہے تو وہ بڑا بیٹا جو ان میں سے جو بھی ہوتا ہے وہ لاٹھیوں سے سر پھوڑتا ہے تاکہ بیٹا بھی جل جائے. وہ بہت خوشامد کی انہوں نے کہ سمادھی بنا دی جائے, بھائی پرانے جو بوڑھے ہندو ہوتے ہیں ان کو کھڑا کر کے گاڑ دیا جاتا ہے, سمادھی کہتے ہیں. تو ان کا سمادھی, لیکن انہوں نے کہا پنڈت جی کو بلایا کہ جو ہے پروٹوکول کے مطابق غلط ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ان کو جلایا جائے, ان کے سامنے جلایا گیا. پہلی مرتبہ انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد مرنے کے بعد کی دوزخ اور جو جان جہنم اور اس کا تصور کے ساتھ اپنے والد کو جلتے دیکھا, وہ آئے انٹرویو دے رہے تھے دہلی میں, تین دفعہ ان کی سستی الگ, ایک دفعہ چیخیں لگ گئی, وہ کہہ رہے تھے میں بھائی میں کیا بتاؤں میرا وہ باپ اتنا مجھ سے محبت کرتا تھا کہ میرا بخار دیکھ کر تڑپ جاتا, رونے لگے وہ. کتنی دفعہ مجھے یاد ہے کہ مجھے بخار ہوا اور میں کھوٹا بیٹا تھا کیونکہ ہم تو سب افسر ہو گئے تھے, وہ میرے سرانے بیٹھ جاتے فوراً اپنا رومال جیب سے نکال کے پیالہ اس میں پانی بھر بھر کے بار بار ماتھے پہ رکھ کے روتے رہتے. میرے بچے کا ایک صاحب کو ہمارے دماغی بخار میں انتقال ہو گیا تھا عزیز کا, تو ڈرتے تھے کہ میرے بچے کو کہیں دماغی بخار نہ ہو جائے, بہت گھبراتے تھے. وہ کہتے تھے میرے بچے کا وہ جلدی سے ڈاکٹر بلاؤ, رونے لگتے تھے سارے پتا. ایک ایک لفظ پڑھانے کے لیے, میرے فیوچر کو بنانے کے لیے ایک ایک بجے تک بیٹھے رہتے تھے, مجھے بیٹھاتے رہتے تھے. میرا دماغ وہ میرا باپ جو میرا بخار دیکھ کر بےتاب ہو جاتا تھا, میرے کسی دشمن نے نہیں میرے بھائی نے میرے سامنے اس کو جلا دیا. اور اس آگ کو جلتے جلتے جب اس کا بھیجا جلنے سے رہ گیا تو ظالموں کی طرح میرے بھائی نے اس کا سر پھوڑا, اور اس کے بعد احمد بھائی وہ اس آگ کے بعد اس آگ میں چلے گئے جس کے بعد تلافی ممکن نہیں. وہ میرا باپ جس کے 80% دوست مسلمان تھے, وہ میرا باپ جس نے 50% کھانے مسلمانوں کے ساتھ کھائے, وہ اس کے افسروں کو سفارش کراتے رہے, اس کے بریانی کھلانا سکھاتے رہے, میں ان مومنوں کیسے بےمانوں کو کیسے مومن کہہ دوں, ان ظالموں کو کیسے مسلم کہہ دوں, اس کے سامنے رہے وہاں چلے گئے. اس کے بعد وہ بس یہ کہہ کر ان کی چیخیں لگ گئی, انہوں نے سمجھایا ان کیا, انہوں نے کہا کہ احمد بھائی یہ میں کوئی ناول کی بات نہیں بتا رہا ہوں, میں کوئی ٹی وی کے سین کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, کسی افسانے کی بات نہیں بتا رہا ہوں, میں اپنی آنکھوں سے اپنے لاڈلے باپ کو جلتے ہوئے دیکھا. آپ ذرا تصور کریں یہ جو موت خوب خوشی پروا گئی کہاں چلا گیا, اس آگ میں چلا گیا. اس میں ذرا بڑا بھی شک ہے میں آپ کو کہ وہ اس آگ میں چلا گیا جس کے بعد تلافی ممکن نہیں, تو کیا کسی کافر مشرک کے مشرق پر اپنے بھائی کے مر جانے کے بعد کیا اتنا غم ہوتا ہے ہمیں جتنا کسی ٹی وی کے جھوٹے جعلی سین کو دیکھ کر ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسا درد بھرا سین ہوتا ہے کہ آدمی کھانا نہیں کھاتا, کسی جھوٹے افسانے کو دیکھ کر دل تڑپ جاتا ہے، کیسا درد بھرا افسانہ ہے، آج تو بس کی نہیں چاہ رہا، بولنے کو جی نہیں چاہ رہا، چہرہ اتر جاتا ہے، کبھی ماتھے پہ آئی اس طرح کا ایک پسینہ، آج میں ایک قطرہ آیا، اس طرح جو حقیقی سین ہے، تو اس نبی سے محبت کا دعویٰ، ساری ساری رات تڑپتے رہتے تھے، ساری ساری رات روتے رہتے تھے، سارے بھج کی قرآن نے کہا لا اللہ کا باخر النفس کا اللہ کنو میں، اے نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، جبکہ اسی مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا، اور سارے مسائل جس مقصد کے لیے جو چیز پیدا کی جاتی ہے اس تک کارآمد ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، وقت ہوتی ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ کا قانون ہے، جس مقصد کے لیے جو چیز پیدا کی جائے وہ ناکارہ ہو جائے تو کوڑے دان میں ڈال دی جاتی ہے، لائٹ جب تک جس مقصد کے لیے بنائی گئی روشنی پھیلانے کے لیے، جب تک روشنی پھیلانے کے لائق ہے تو سر آنکھوں پر چڑھائی جاتی ہے بڑی سے بڑی اونچی سے اونچی جگہ، اور یہ ٹیوب لائٹ یوز ہو جائے تو ساری چیزیں ہیں اس میں، لیکن کیا ہے مقصد میں ناکارہ ہو گئی تو مسجد کے متولی حکم دیں گے کہ جلدی سے قابل کو ایک نئی ٹیوب لائی جائے، دوسری اس سے تار کر پورے دان میں ایسے ڈسٹبن میں ڈال دیجیے جہاں بچوں کے پاؤں بھی نہ پہنچ سکیں، جب تک یہ امت خیر امت تھی، مقصد میں منصب میں کارآمد تھی، دائی رائیانہ منصب کے ساتھ جی رہی تھی، خیر امت میں خیر القرون کے زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا کہ کوئی صحابی ایمان لائے اور دائی نہ ہو، مقصد زندگی اس کے علاوہ کچھ اور سمجھے، اپنے دھندے اور پیشے کے سلسلے میں قافل ہو، ایسا بالکل نہیں تھا، ہر آدمی تقسیم کار دوسری چیزوں میں تھا، کوئی فوجی تھا، کوئی سپاہ سالار تھا، کوئی قاضی تھا، کوئی مفتی تھا، کوئی شاعر تھا، لیکن ہر ایک دائی ضرور تھا، اس طرح ایک فوج میں سویپر بھی ہوتا ہے، اسٹور کیپر بھی ہوتا ہے، ڈرائیور بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، لیکن ہر ایک فوجی ہوتا ہے، فوجی جانا جاتا ہے، فوجی سمجھا جاتا ہے، اس وقت کیا حال تھا، پوری دنیا میں چھاپے چلے گئے، 50 سال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد 60% زمین پر قرآن قانون کی حکمرانی ہوئی، 60% زمین پر بر اعظم فتح کرتے چلے گئے، اونٹ بکریاں چلانے والے، نہ ان کے پاس ایٹم بم، نہ ہتھیار، کچھ بھی کیا تھا ان کے پاس، خاطر خواہ اونٹ گھوڑے بھی نہیں تھے، باغبانی کشتیوں پر سوار ہوئے، جنوں کو فتح کرتے چلے گئے، قیصر و کسرا کے تاج اللہ کے نبی کے غلاموں کے قدموں میں لا کے ڈال دیے۔ ابھی میں ایک جغرافی کتاب میں ایک اسلامی اسکالر کی کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے جو اوسط لگایا روزانہ فتوحات کا 50 سال کی، ایسا حیرت ناک ہے کہ اس پر مسلمانوں کو مہینہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا تھے، کیا ہو گئے، چوتے کیوں ہو گئے، روزانہ 50 سال کی اور فتوحات کا اوسط نکالا ہے 378 مربع میل، 50 سال 365، یہ نہیں کہ ایک وقتہ جنگ چل رہی تھی جہاد میں جا رہے تھے تو پتہ کرتے چلے گئے، 50 سال کی روزانہ 378 اسکوائر میل، کلو میٹر نہیں، آپ سوچیے کہاں تک بیٹھے گا، اتنا رقبہ روزانہ اسلامی مملکت میں بڑھتا رہا 50 سال تک، اور جب اس مقصد میں اتنے ناکارہ ہو گئے کہ ہمیں پتہ نہیں، ہم انہیں اپنے بھائیوں کو، خونی رشتے کے مدعوؤں کو، ہمیں طبیب اور میرے حضرت فرماتے ہیں دائی کی حیثیت طبیب کی، مدعو کی حیثیت مریض کی ہے، ہم انہیں حریف، فریق، دشمن، مخالف، غیر سمجھنے لگے، تو اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے بعد ہماری حیثیت سوارے فرما رواؤں کی حیثیت بھی کٹ پت بھی ہوگی، غیر جب تک وہ رکھتے ہیں رکھتے ہیں، ڈائپر کی طرح جب چاہے رکھ باندھا، جب چاہے اتار کے پھینک دیا، روز اتارتے ہیں روز بچاتے ہیں، پورا خیال یہ سب اب یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کا قاعدہ یہ ہے، یہ کیا ہے، پورے دان میں پڑی ہوئی ہے، 10 دن میں پڑی ہوئی ہے، فیوز بل کی طرح سوکھا جاتا ہے، گندگی ڈال دی، نئے دن کا اخبار ہاتھ میں لیتے ہوئے کب کبھی چھٹتی ہے کہ کون سی مین خبر مسلمانوں کو اذیت پہنچانے والی ہے، ان کی ذلت کے لیے سجائی گئی، آپ دیکھ لیجیے روزانہ کا اخبار، تو صرف یہی نہیں، کوڑے دان کا نہیں، پہلے نئی چیز لائی جاتی ہے، ہم نے نہیں کام کیا، ہم نے مقصد کو نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، ہمارے بھروسے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت سے محروم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ نے اعلان کیا والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، واللہ جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا ہے اس کا اعلان ہے کہ دین حق یعنی باطل پر غالب ہونے کے لیے، ہر کچے ہر پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا، سچے قیامت کی ساری نشانیاں روز روز ظاہر ہو رہی ہیں، روز روز ظاہر، میں دوپہر بتا رہا تھا کہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ آف واشنگٹن کے ڈائریکٹر ہیں، ان کی اچھے سے آ رہی ہے، یہ ہمارا نظام شمسی جو ہے سورج، سورج کے چاروں طرف سیارے اور سیاروں کے چاروں طرف چاند گھوم رہے ہیں، یہ نظام شمسی ہے، افلاک کی گردش کا تھا، افلاک کی گردش ایسی تبدیل ہو رہی ہے کہ مریخ کا نمبر ہے چوتھا سیاروں میں اور ساتواں نمبر ہے زمین کا کہ مریخ تک ایک مرتبہ سورج چار سیاروں پر مغرب سے نکل چکا ہے اور 66 سال چار مہینے کے اوسط سے بہت جلدی سورج اس زمین پر مغرب سے نکلنے والا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. یہی وقت ہے جس کے کچے پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہونے کا انتظام ہو گیا ہے. ایسی ایسی اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انتظام فرما رہے ہیں, کیسے کیسے انتظام, لوگ جوگ در جوگ اسلام میں آ رہے ہیں, بھیڑ لگی ہوئی ہے چاروں طرف دنیا میں, لوگ اسلام کی طرف دوڑے ہوئے آ رہے ہیں. اور یہ کوئی محاورہ نہیں کہہ رہا ہوں میں, دوڑے ہوئے آ رہے ہیں, ہم نے خود دیکھا ہے دوڑتے ہوئے, دوڑے ہوئے آ رہے ہیں. میں جوز بھر میں گیا, ہمارے ایک دوست ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا علماء نے شراب چھوڑنے, جس ماحول میں رہتا ہے اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا. وہاں پر جو 36 مریض جب ایڈمٹ تھے اس میں ریہیبلیٹیشن میں, اس میں 9 حافظ اور 2 عالم تھے شراب چھڑانے کے لیے جن کو جمع کیے. اگر دائی نہیں بنے گے تو مدھو بنے گی, خرابیاں آئیں گی اندر, یہ نہیں ہو سکتا. تو وہاں ہم لوگوں کا جانا ہوا تو وہاں بتایا کہ یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے, یہ عیسائی ہے. تو میں نے ہمارے ساتھی سے بنائی ابراہیم صاحب آج ان سے ذرا بات کریں, میں آتا ہوں اور آگے بات کریں گے. تو میں کچھ بات کر رہے تھے, پوری نہیں ہوئی ہماری, اتنے وہ آ گئے کہ وہ تو تیار ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے, آئیے آپ. میں نے انہیں کلمہ پڑھایا تو انہوں نے آفس سے سب لوگوں کو نکالا, ایک بات پوچھنی ہے. میں نے کہا پوچھے کیا, ستنا ابھی کرانی پڑے گی مجھے یا کچھ دن بعد کرا سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں, ستنا کرانا بھی ضروری نہیں, بس نہیں سنت ہے, کرا لو گے بس. کیا وہ شکیل بھائی ہمارے ساتھ تھے, ان نے کہا نام, کہ میرا نام شکیل احمد محمد شکیل آپ کا رکھوں, کہ میرے گھر بھائی کفل نے بس دیا ان کو شکیل. ہم وہاں ریسپشن پر بیٹھے ہوئے معلوم ہے ایک سیکورٹی میں آدمی ہے وہ آ گیا. میں نے کہا مولانا پھر ہم چلے جائیں گے, بیچارہ یہ بھی چاہیے اس سے ذرا بات کیجیے. تو میں مولانا ذرا میرے پاس بیٹھے رہے, اٹھنے میں دیر ہوئی, اتنے میں وہ وہاں سے چلا گیا. میں نے کہا مولانا وہ کہیں چلا نہ جائے, بیچارہ رہ جائے گا, اب پتہ نہیں ہمیں کتنی دیر رکنا ہے, اس سے ذرا بات تو کہیے. تو اتنے میں وہ یہ ادھر کو جا رہے تھے, وہ جھپٹا ہوا ہے اور مولانا سے شکایت کرنے لگا. آپ نے اس کو تو نماز پڑھا دی, زور کی نماز پڑھی, اسے کلمہ پڑھا دیا, مجھے مسلمان کیوں نہیں کیا؟ مجھے تو بہت زمانے سے شوق ہے, کیا میں آپ کے غیر ہوں, میں دشمن ہوں؟ گھر حضرت ہوتے یہ کہہ رہا ہے, تو کلمہ پڑھایا. تو انہوں نے کہا کہ میرا نام ابراہیم ہے, ان کا نام کلیم ہے, آپ کو کون سا پسند ہے؟ کہ محمد کلیم مجھے پسند ہے, محمد کلیم نام بچہ. باہر نکلے تو ایک اور سیکورٹی میں تھا بےچارہ موٹی ذرا آدمی تھا, وہاں کھڑا ہوا تھا کالا. تو میں نے کہا کہ یہ بھی اس نے نماز نہیں پڑھی تھی, شاید یہ بھی صحیح ہے کہ ہاں. تو ڈائریکٹر نے کہا کہ انگریزی نہیں جانتا. تو ہمارے وہ بھائی شکیل نہ مسلم ہیں, بھگت سنگھ پہلے نام تھا, وہ ساتھ میں تھے ہمارے. تو میں نے کہا چلو تمہارا نام تمہارے آیا, یہ دل کی زبان تو جانتا ہے. اصل میں ہم لوگ زامبیا میں تھے, وہ ٹہلنے کے لیے گئے تو ان کے یہاں 2 ملازم نوجوان کھڑے ہوئے تھے, وہ زبان میں یہ جانتے ہیں, انہوں نے اشارے اشارے سے ان کو کلمہ پڑھایا. پھر کہا نام 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 بھی رکھ دیا ان کا, اسلامک نام, اسلامک نام بھی. اچھا جماعت میں 40 days 4 months 40 days 4 months کے 40 days. تو انہیں بلایا, بلا کے کہا بھائی 40 دن کے لیے, وہ 3 دن بعد چلے گئے, نہ زبان جانا نہ کچھ جانا, 40 دن میں چلے گئے. تو میں نے کہا دل کی زبان جانتا ہے, چلو اشارے سے کلمہ پڑھاؤ تم سے. تو معلوم ہوا انگریزی جانتا تھا, کلمہ پڑھایا, تو ان کا نام ابراہیم رکھ دیے. اب اثر کی نماز پڑھ رہے تھے, بہت ایکڑوں میں پھیلا ہوا ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا, سامنے مین گیٹ پر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا. میں نے ان سے کہا کہ سب نے تو نماز پڑھی ہے, اس نے کیوں نماز نہیں پڑھی؟ تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ تو عیسائی ہے. تو میں نے کہا بھائی اسے بھی بلانا چاہیے. وہ ہمارے وہ جیسے وہ کلیم جس کا نام رکھا تھا وہ آ گیا. انہوں نے کہا ایک آدمی رہ گیا ہے آپ کے سینٹر میں, تمہیں اس کی فکر نہیں ہے, دوزخ میں جائے گا. انہوں نے کہا کہ وہ تو میرا بھائی ہے. میں نے کہا تمہارا بھائی تو میں بلا رہا ہوں کیا؟ دوڑو کمن کمن ایکسپٹ اسلام رنس اسلام کمن کمن. وہ سنا اس نے کافی دور سے, تو دوڑا ہو جیسے بھائی جو ہے وہ ریس لگا رہا ہو, دوڑا ہوا ہے اب تک اب تک. تھینک یو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سکھا رکھا ہے ان لوگوں کو انہوں نے بےچاروں نے, جزاک اللہ تھینک یو فور کالنگ. میں نے کہا اسلام قبول کریں گے اس کے لیے آئے کہ ہاں وائی ناٹ. تو انہیں کلمہ پڑھایا اسے, دوڑی ہوئی ساتھ نہیں آ رہی اسلام, ہم نے خود دوڑ کے آتے دیکھا, اتنا خوش ہوا. پھر وہ جب مبشر ہمارے ساتھ تھے, میں نے کہا مبشر نام رکھے, چوتھے آدمی تھے ہم, 4 لوگوں کا قابلہ تھا. میں نے کہا تم رہ گئے مبشر, 3 نام تو ہو گئے کہ اللہ نے کیا, چلو چوتھا بھی ہو گیا. اس طرح دوڑے ہوئے آ رہے لوگ, کس طرح اللہ تعالیٰ کہاں کہاں اسلام. ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر عباد الرحمان نشاد, میرے حضرت کے مجاز ہیں, میرے دوستوں میں ہیں, وہ وہاں ابہا میں سعودی عرب میں ابہا یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف انگلش کے ہیڈ بھی تھے, ایک دعوت سینٹر سے جڑے ہوئے تھے. مجھ سے بتایا انہوں نے کریم بھائی لاس اینجلس سے 250-300 کلومیٹر دور ایک بچی کا ای میل آیا کہ انکل میری عمر 15 سال ہے اور میں نے جو ہے 6 مہینے پہلے اسلام قبول کیا ہے, نماز وغیرہ سیکھ لی ہے, لیکن پھر بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے کہ میں آپ کو ای میل کر کے تکلیف دے سکتی ہوں. تو میری ساتھ مجبوری ہے کہ جس جگہ میں رہتی ہوں اس کے 100 کلومیٹر دائرے میں کوئی مسلمان نہیں ہو. انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تم نے کیسے مسلمان ہوئے, کہ نیٹ پر سرچ کر لاس اینجلس امریکہ میں خود عیسائی ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ اعتماد یہاں پر نہیں ہے مذہب سے. اور پھر وہ لاس اینجلس تو بالکل جرائم کا گڑھ, اور اس میں وہ 14.5 سال کی عمر کی بچی جس کی مذہب سرچ کرنے کی عمر ہی نہیں, ایسے علاقے میں مسلمان ہو رہی ہے جہاں 100 کلومیٹر گرد میں کوئی مسلمان بستا ہی نہیں. اللہ کی شان لوگ آ رہے ہیں, ہدایت یاب ہو رہے ہیں, چوک در چوک آ رہے ہیں, ساری دنیا نہیں ہے, خود ہمارے ملک میں ہیں, ساری دنیا. دلی میں آر ایس ایس کا ایک راستی ادھیویشن ہوا, اس میں یہ وہ رکھا پہلی 26 دسمبر کو گزشتہ سال, اس میں یہ تھا کہ پہلی مشین جس کا مندی پر تھی کہ دلی میں کوئی گلی ایسی نہیں ہے جس میں کم سے کم ایک کنورٹڈ مسلمان نہ ہو. اس میں حیرت ہونے لگی, وہ شور بابے اس نے لگا بھائی یہ کیا خبر ہے, وہ تو آر ایس ایس کے لوگ تھے, تو سارے یہ وجے نگر کا ہے یا لکشمی نگر کا ہے سروے دیا. مجھے بتایا ہمارے بھنڈاری جی ایک دوست ہیں, وہ دائی ہیں, اللہ نے انہیں قبول کر لیا ہے ان کے واسطے. تو میں نے قاضی جی جنہوں نے بتایا تھا, میں مجھے بھی نہیں لگا, ذرا دیکھیے تو صحیح سروے کرنا چاہیے. تو نیو فرینڈ کالونی پوش ایریا ہے, اوکھلا کا علاقہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پاس میں بہت ہی پوش ایریا ہے, اس کی جو اے بلاک ہے اور بھی پوش. اس میں ہمارے یہاں پرائم منسٹر تھے گجرال کوٹی ہے, یہ پی ایم کا سونیا کی بیٹی ہیں ان کے وڈیرے جو بہت مشہور تاجر ہے ان کی کوٹی ہے, سعودی سفیر بھی کچھ دن رہے. تو وہاں ایک ساتھی ہیں ہمارے دوست ہیں چنگے نام تھا ان کا, سویب ہے, ان سے میں نے کہا کہ سنجے ذرا تم دیکھو بیٹا, ذرا دیکھنا یہاں یہ قاضی جی آ رہے, تھوڑا سا وقت لگاؤ. تو انہوں نے سروے کر کے 2 دن کے بعد مجھے سفارش دی کہ اے بلاک میں 30 گلیاں ہیں اور 37 نامسلم رہتے ہیں, 37 گلیاں ایسا حال. اب جو قبول اسلام کرنے والے ہیں جب ان کی کارگزاری لی جاتی ہیں, اگر کسی علاقے میں 1000 لوگ اسلام میں آئے ہیں ان میں 999 کے قبول اسلام میں مسلمانوں کی کوششوں کو دخل دیں. یہ نسیم ہدایت کے جھونکے کاری مقدمے میں نے لکھی ہے. یہ تو ہندوستان اصل میں بت پرستوں کا ملک ہے, شخصیت پرستی کا مزاج ہے, ہر بات کو کسی نہ کسی سے جوڑتے ہیں. ورنہ میں نے کتنی دفعہ پڑھا کہ اس میں میں نے اس میں لکھا بھی ہے کہ ان قبول اسلام کرنے والوں کے قبول اسلام میں صرف ہماری خطا یا اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے توفیق کہہ لیجیے اسے اتنی ہے, یہ جو لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے بھٹک رہے ہیں 7-6 مہینے سے ہمارے پاس آئے تو ہم نے انہیں دھکے نہیں دیے, بس ہم نے سوچا ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائیں, ورنہ ان کے قبول اسلام میں ہماری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے. بلکہ اکثر تو وہ چیزیں اسلام کا ذریعہ بن رہی ہیں اسلام سے دور کرنے کا ذریعہ ہوں. یہ خود خوشی کی بات ہے, کسی طرح بھی اسلام میں آ رہے ہیں تو آ تو رہے ہیں. آخرت کا جو تصور ہونا چاہیے تھا مرنے کے بعد کی دوزخ کا, وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, نہیں تو ہے ممکن ہی نہیں کہ مسلمان ہو اندھائی نہ ہو, گھر بیٹھا رہے اپنے سامنے کوپریشن میں مرنے دے, اسے کوئی احساس نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ممکن ہی نہیں. لیکن چلو دنیاوی لحاظ سے کسی وجہ سے بھی گھوٹے بڑھ رہی ہیں, تو اسلام ہو رہا ہے مایوسی میں, کم سے کم آخری درجے میں مایوسی اور یاس ہے, تو یہ اس میں کچھ آج کی ضرورت کی ہے, یہ بھی بات ہے, ہوتا ہے, کچھ تو خوشی کی بات ہے. لیکن یہ جو ذرائع اسلام کے ہیں وہ خود قیامت کا الٹیمیٹم ہے ہمارے لیے. لیکن اس کے برخلاف جو انتہائی خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جس تیزی سے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں بالکل اسی تیزی سے خاندانی مسلمان اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں, بالکل اسی تیزی, اسی متوازی تیزی, جس تیزی سے ادھر جا رہے ہیں اسی تیزی سے سینکڑوں, بالکل ایسا لگتا ہے متوازی تیزی. اس میں ہر ایک آدمی اس میں ایک ترازو میں رکھا ہوا اسلام میں سے لا کے کوب میں ڈال دیا جاتا ہے اور کوب اسے لا کے بالکل اسی میں ہر ایک آدمی لگتا ہے. پچھلے دنوں انٹرویو چھپا ہے ہمارے ہندوستان میں سینٹر فارورڈ کھلاڑی ویمنس ہاکی کی تھی, پلی تھی ہاکی کی جو نیشنل ٹیم ہے اس کی, سینٹر فارورڈ کھلاڑی جو ہاکی کی ہوتی ہے وہ کلیدی گیم کھلاڑی ہوتی ہے, وہ کہاں جا کے مسلمان ہوئے اور اسلام سے متاثر ہوئے, ڈینمارک میں. ڈینمارک ایک ایسا ملک ہے مسلمانوں کے لیے, نام اس کا اذیت کا ذریعہ بن گیا ہے, اللہ کے نبی سنتی آنا تانا کارٹونوں کی وجہ سے. وہاں کی ایک کھلاڑی, ایک انگریز کھلاڑی جس نے اسلام قبول کیا تھا بریفلی, اس نے اسلام قبول کیا تھا سادیہ نام کی, اس نے اسے اسلام پڑھ دے اس کی اہمیت, اور وہ آئی ہندوستان میں پھر اسلام کو پڑھنا شروع کیا, اس نے اسے کتابیں دے دی تھی, وہ تلاش کر رہی تھی, کسی نے پتا بتا دیا تو میں نے اسے کلمہ پڑھایا, اس کا نام حفیظہ رکھ دیا. اور وہ چلے گئے. کافی دنوں سے کسی اس میں انٹرویو مردوں کا چپ رہا تھا تو بہن شکایت کر رہی تھی کہ کافی دنوں سے اور اس کا انٹرویو نہیں آیا. میں نے تو فون کیا, بیٹا تم جو ہے تمہاری بہن تم سے بات کریں گی. میں گھر سے نکل رہا تھا دہلی میں, ایک دستانوں میں موزوں میں ملبوس ایک خاتون برقعے میں آئی. میں نے بچی سے پوچھا ابھی شاید مجھ سے ملنے آئی ہو کوئی, میں سفر میں جا رہا تھا. بچہ کون ہے؟ کبھی پریتی ہے. پریتی سننے سے وہ ناراض ہو گئی, تم شدیا نام سے بلا رہی ہو, ابو کا اتنا پیارا نام ہے, جہاں سے آئی ہو کہ میں اپنے گھر سے آئی ہوں, ایسی جگہ جہاں سب ترین ارتداد کی ارتداد ہوا سمر کی چل رہی, وہ اس بستی کے رہنے والے بالکل اسلام والے ماحول واج. تو پھر کیا ہوا, گھر پر ہی رہے کہ ہاں میں نے اپنے فادر سے کہہ دیا مسلمان ہو گئی ہوں, میں شرعی قانون اور شرعی پردے کے ساتھ اس گھر میں رہ سکتی ہوں. اگر میرا اسلام اور میرا شرعی پردہ آپ کو قبول ہے تو میں یہاں رہوں گی, ورنہ میرے لیے اللہ کی زمین وسیع. تو وہ شروع میں تو انہوں نے ذرا سمجھایا پھر دھمکایا, بعد میں قبول کر لی. شرعی پردے کی بات سنی تو مجھے کچھ دیندار لوگوں کے جملے کانوں میں آئے. انہوں نے بتایا مجھ سے کہا یہ بتائے کہ کچھ دین لوگوں میں رہنے والا یہ بھی خدمت گزاروں میں ہے کہ فلاں جگہ ہم نے تین لوگوں کے الگ الگ تقریباً برابر جملے کہ فلاں جگہ ہم نے رشتہ بھیجا تھا, لڑکی بہت خوبصورت تھی, خاندان بھی اچھا تھا, پڑھی لکھی بھی تھی, مگر بعد میں یہ معلوم ہوا کہ ان کے یہاں شرعی پردہ ہوتا ہے, اس لیے ہمت نہیں ہوئی, رشتہ واپس لے لیا. دیندار لوگوں کی بات کہہ رہا ہوں میں, ویسے بے دین لوگوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں. یہ جملے یہ انٹرویو دے کر چلی گئی. تو شام کے وقت میں بجنور ایک خوب ایسا ضلع ہے, حضرت مفتی محبوب الرحمان صاحب محسن لوگ ان کے تھے, بڑی بڑی بستی ہے تاریخی, وہاں کے ایک مشہور شہر سے مولانا کا میرے پاس فون آیا کہ جو ایک بڑے بزرگ کے پوتے ہیں کہ ہمارے فلاں عزیز جو جامع مسجد میں فلاں بزرگ کے پوتے ہیں اور جامع مسجد کے امام تھے, ان کی بیٹی ایک ہری جن دلی جو ہوتے ہیں بیک وارڈ چمار اس کے ساتھ بھاگ گئی اور پھیرے پھر کر باسکٹ بال کھیلنے لگی. ہندو تو ہوئی گئی, وہ جس سے تعلقات تھے وہ باسکٹ بال کا کھلاڑی تھا, یہ سینٹر فارورڈ کھلاڑی برقعے میں نقاب کے ساتھ ہوئی, اور وہ جو ہے وہ ایک بڑے عالی نصب بڑے بزرگ کی پوتی باسکٹ بال کھیل گئے. ادھر سے جانے کی ادھر سے آنے کی خبریں بالکل متوازی ہو. کتنے واقعات سنا سکتا ہوں, ہفتوں تک سناتا رہوں گا. روز سننے کو ملتے ہیں, یہ جزوی تبدیلی تو ہو رہی ہے, کلی تبدیلی کی بات نہیں. اس سے پہلے ایک مثال دے کر بات سمجھایا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں مشرقی جو ہے ترقی پذیر ممالک میں جو ضروری اشیاء تاجر ادا صحیح نہ بیچنے لیتے ہیں اور بلیک کرنے لگے ہیں اور غیر اندوزی کرنے لگے ہیں تو سرکاری راشن کی دکانیں کھولنے کا اعلان کیا جاتا ہے, اور جن پر نظر عنایت ہوتی ہے انہیں لائسنس ہولڈر بنایا جاتا ہے, دیا جاتا ہے پیسہ, اور لائسنس ہولڈر راشن صحیح طریقے سے تقسیم کرنے کی بجائے بلیک کرنے لگے خیانت کرنے لگے تو پہلے وہ نوٹس اور وارننگ آتی ہے, اور جب یہ خیال ہو گیا اس لائق نہیں ہے تو لائسنس کینسل کر کے دوسرے لوگوں کو لائسنس دے دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے ضبطے میں اسلام کی دعوت کا لائسنس ہولڈر ہمیں بنایا تھا. ہم لوگ اتنے ناکارا ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس لائسنس دینا تو بعد کی بات ہے, تو لائسنس کینسل کرنے کا جیو تو آ گیا, آرڈر تو آ گیا, ابھی چارج نہیں ملا, تیاری کی جا رہی ہے ان کو اسٹیج پر لانے کی. بالکل ایسے رہی ہو, ایسے واقعات بھی میں سنا سکتا ہوں کیسے ان کو تیار کیا جائے, وہ ساری صفات دے کر بالکل انہیں اسٹیج پر لانے کی تیاری ہو رہی ہے. اگر ہم نے ہوش نہیں سنبھالا, جب میری اس سفر کی اور آپ کی خدمت میں حاضری بزنس کرا ہے, جب معلوم ہو جائے ہمارا لائسنس کینسل ہو گیا, آپ بھی اپنے گھر والوں اپنے جاننے والوں کچھ زیادہ پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں انگلینڈ میں رہنے والے, تو یہ ذرا زیادہ شعور ہے, اچھی سورس بھی لگا سکتے ہیں, معافی بھی اچھی طرح کروا سکتے ہیں, یہ آیا ایسے ہی کر سکتے ہیں, تو آپ تک میں بات پہنچا دوں کہ لائسنس کینسل ہو گیا, الٹی گنتی چل رہی ہے, چارج دیا جانے والا ہے, معافی کر لیں, توبہ کر لیں, مان لیں. اگر آپ چاہتے ہیں غیر مسلموں میں دعوت ان کی ہدایت کے لیے ہماری کوششوں کی اب ضرورت نہیں رہی, ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے اور جلدی بچانا ہے. میں نے 26 قسطوں میں مضمون لکھا ہے, ہر مقام میں احمد کی دوا صلی اللہ علیہ محمد کتاب شک میں آ رہا ہے, پریس میں گیا ہوا ہے, اس امت کے تمام تاریخ قرآن حدیث کے جو ہے حوالوں کے ساتھ اور تاریخی ثبوت کے ساتھ یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے, اس امت کے تمام انفرادی اجتماعی سیاسی خاندانی روحانی معاشرتی اور سیاسی تعلیمی تمام مسائل کا حل اللہ نے دعوت میں رکھا. امام مالک کا مشہور ارشاد ہے, اس امت کے پہلے بعد والے ہی راستے پر چل کر کامیاب کامران ہو سکتے ہیں جس پر چل کر پہلے والوں نے فلاح پائی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پھر کوئی ہمیں بنایا تھا سخی دائی بنا کر ہم بن گئے فقیر, تو فقیر کو ہمیشہ ذلت ہوتی ہے اور سخی کو عزت ہوتی ہے. ہمارے ایک عزیز نے بڑا پیارا شعر کہا, بہت زندگی میں مجھے بہت ہی استعداد کو ملا, حوصلہ ملا, بار بار سنایا کرتا ہوں. بچہ کاتا الٹا کر کے تخت بنا کر بیٹھ گئے. فقیر کا بچہ تھا, اس نے سوچا کب تک مانگتا رہوں گا, اور کچھ نہیں کر سکتا تو اپنا پیالہ تو لڑ سکتا ہوں, اب مانگوں گا نہیں, اب میں دینے والا بن گیا. تو پیالہ الٹا تخت بن گیا, بچہ کاسا الٹا کر کے تخت بنا کر بیٹھ گیا. مدت بعد لگا اس گھر کی قسمت میں سلطان بھی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ حوصلہ کی سلطانی ہمیں ملے تو ہمیں پیالے کو پلٹ کر اپنے دائی بننا پڑے گا, یا دائی بنیں گے یا مدھو بنیں گے. مدھو دائی نہیں بنے تو مدھو بنے. کیا دن بھر کے تھکے آ رہے آپ, دین کی اور دعوت کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کیا اچھا ہو کہ ہم ارادہ اور وعدہ کریں. بہت دن ہو گئے ہمیں اپنے فرض منصبی کو سمجھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے بعد جو ہمیں مقام منصب عطا فرمایا ہے, اس مقام کی لائے رکھنے کے لیے اسلام کا پہلا رخ, اسلام کا پہلا رکن دعوت ہے, اس کی پہلی رکنیت کو سمجھنے, اپنی زندگی میں اسے باقی رکھنے کے لیے, اور یہاں رہنا, کھانا پینا, بچے پالنا, مکان بنانا, اس کو حرام سے بچا کر حلال بنانے کے لیے, اور ایک آدمی کی ہدایت پر جو وعدے ہیں اور نہ کرنے پر جو وعیدیں ہیں, ان وعدوں کا حاصل کرنے, وعیدوں کو بچنے کے لیے, اور اپنے تمام ذلت کے خار سے نکل کر پھر اسلاف کی عزت حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ ارادہ وعدہ کرتے ہیں. ہمیں بہت دن ہو گئے ہیں اس مجرمانہ اور صفاکانہ غفلت, ہم ان کو غیر سمجھ کر, دشمن سمجھ کر, حریف سمجھ کر, ان کے لیے بد دعائیں کرنا, پھر ناری و صبر کہنا, اپنی ایمانی اہمیت سمجھ کر ہے, اس جرم عظیم سے ہم توبہ کرتے ہیں, اور اپنے نبی کی اتباع میں نبی ہے اور اپنی سبھی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے, اسی طرح جس طرح وہ ستر ستر چوہتر چوہتر مرتبہ جا کر خوش آمد کرتے تھے اور دنیا انسانیت کی فکر کرتے تھے, اسی راہ پر اپنے نبی کی پیروی کرتے ہیں اور ارادہ کریں گے, کہتے ہیں کہ ہم جب جہاں بھی رہیں گے دائی بن کر جئیں گے, اور دائیانہ شناخت اور منصب کے ساتھ جئیں گے, ان شاء اللہ جئیں گے, ان کو جئیں گے ہاتھ گائے سب جئیں گے ان شاء اللہ. کیسے ہم یہ کریں گے تو خواب میں کریں گے کام, یہ تصور میں آج دیکھ بند کر کے خواب دیکھیں گے, اچھا تھا ہم فلاں گئے صاحب کے پاس کہ مسٹر جینس اسلام قبول کر لو, رجات پا جاؤ گے, آنکھ کھول دیں گے, دعوت کا کام ہو گیا, ہو جائے گا, اس لیے کیا کریں گے, جب میدان میں جانا پڑے گا. ایک آدمی کی ہدایت پر کتنے وعدے ہیں, انشورنس کا زمانہ ہے, خصوصاً ملکوں میں تو بہت ہی انشورنس کا رواج ہے. انشورنس کیوں, روز مفتیوں کے پاس فتوی کی بھیڑ بھاڑی ہے, انشورنس وہ انشورنس, انشورنس اس لیے کراتا ہے کہ آدمی خطرے سے بچنا چاہتا ہے. حادثے سب سے بڑا حادثہ کون سا ہے انسان کے لیے درپیش, جہنم کا حادثہ, اس سے بڑا تو کوئی آدمی نجات سے زیادہ کس چیز کا انشورنس چاہیے ہمیں. اللہ کے نبی سے پکا کوئی ضمانتی ہو سکتا ہے, ہدایت تو اتری ہوئی ہے, اس ہدایت کو اپنے حصے قرض لینے آئے, اپنے اکاؤنٹ میں لے کر اپنے لیے جنت کا اور نجات کا انشورنس کرانا ہے, اس کے لیے نیت کیجیے پہلے قدم کے طور پہ. جب چلنا منزل ہے, میں نے اس شعر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک کیلنڈر چھپایا تھا کہ منزلیں کسی کے گھر حاضری نہیں دیتی, منزلیں کسی کے گھر حاضری نہیں دیتی, راستوں پہ چلنے سے راستے نکلتے ہیں, جب نکلیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کتنا یہ مشکل, نہ یہ مشکل, لاسازگار حالات, یہ فلاں حالات, یہ چیزیں کہ ہم نے قدم اٹھائے. تو پہلے قدم کے طور پر اپنا انشورنس بنانے کے لیے نیت کیجیے, جو سب سے قریبی تعلق والا ہو, آپ کے گھر اخبار بیچنے آتا ہو, دودھ لینے آتا ہو, آپ کا کوئی بزنس پارٹنر ہو, آپ کا اسکول فیلو ہو, کوئی بھی ہو, جتنا قریبی تعلق والا ہو زیادہ سوال کرے. اسلام کا قاعدہ یہ جو سب سے قریب والا اس کا نیت کیجیے کہ میں فلاں آدمی کو دو کوشش کر کے ایک آدمی سب سے پہلے قدم کے طور پر میں نیت کرتا ہوں, اللہ کو وعدہ جان کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو وساط بھر کوشش کر کے ایمان میں لانے کی کوشش کروں گا تاکہ میری نجات کا اور میرے جنت میں جانے کا مسئلہ ہو جائے. کوشش کرنا, ہدایت تو نبی نہیں دے سکتے, کوشش کریں گے اور پھر لمحے لگ جائیں گے تو اللہ خود سکھا دیں گے کیسے کرنا ہے. محبت تجھ کو آزاد, محبت خود سکھا دے گی, لیکن تجربے کی بنیاد پر میں بھی چند باتیں کہتا ہوں کہ یہیں بیٹھ کر نام لے کر ہدایت کی دعا شروع کر دی, یہ کسی کے لیے نام لے کر ہدایت کی دعا کوشش کرنا یہ اللہ کے نبی کی بالکل چھوٹی ہوئی سنت ہے, متروک سنت. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں, اللہ ابو قحافہ کے دل اسلام کے لیے پھیر دیے, دو عمروں میں سے کسی کو اسلام کی تقویت کا ذریعہ بنا دیے, اللہ دو صاحب کو اسلام کے لیے کتنی دعائیں مانگتے تھے. یہ امت یہ سنت خواص امت میں بھی چھٹ گئی, اور کسی متروک سنت پر ہمارا تمسا کبھی سنت ہی اللہ فساد امت ہی فلاح وجرم یہ تو شہید ہے. فساد امت کا علماء نے منصوب لکھا ہے کہ یہ جب وہ سنت چھٹی جا رہی ہو اس وقت وہ فساد امت ہے, اس سنت کے لیے ایسے وقت میں عمل کرنے پر 100 بار شہید ہونے کا ثواب ملے. صرف دعا مانگے تھے, جب دعا مانگے اللہ اس کو آگ سے بچا دیے, اللہ اس کو آگ سے بچا دیے, تو وہ سراسر ہمدردی پیدا ہوگی, کہ میرا بھائی اس طرح دوزخ میں جل گیا, مر گیا کفر و شرک میں تو دوزخ میں جلے گا. اس درد اور ترس کے ساتھ دیکھیں گے تو ہدایت ہوگی, یہ بالکل میں دیر نہیں ہوا, بلکہ اپنے گھر میں بیٹھ کر سوچیں گے کہ میرا فلاں بھائی آج مر گیا ہے, ایک تو اس طرح مر جائے گا دوزخ میں جلے گا, تو اس کے دل میں اسلام کی طلب پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. پھر آپ جب دعا مانگیں گے اللہ اس کو ہدایت دے دیے تو اللہ کو حاضر سمجھیں گے, بڑے سے بڑے آدمی کو ہدایت دعوت دیتے ہوئے جھٹکیں گے نہیں, وہ اسلام قبول کر لے گا تو اکڑیں گے نہیں. اس سے میری یہ ہمدردی کے ساتھ اظہار کیجیے, اللہ کہے جو باتیں اس کو لٹریچر دے دیجیے, میری کتاب آپ کے مان آپ کی سیوا میں انگریزی ترجمہ اس کا ہے ٹرننگ یور سر, وہ کتاب ایسی ہزار ہاں لوگ اس کو پڑھ کے محبت کی زبان میں سیدھے سادے الفاظ میں موٹی دیہاتی زبان میں لکھی گئی بات ہے, مگر اللہ کا شکر ہے کہ وہ پلیز اس سے پوچھیے, کوئی نہ کوئی ہر ایک کے ساتھ زندگی کے مسائل ہوتے ہیں, اللہ کے یہاں آپ کو اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں. ان کے ناموں میں سے دو نام ہیں, یا ہادی اور رحیم, ہادی کے معنی ہے بتا دیجیے منزل تک پہنچانے والا, رحیم کے معنی موسٹ مرسیفل, یہ بتا دیجیے, یا ہادی یا رحیم سو سو بار پڑھ لیں, پڑھ کر اپنی پرابلم مالک سے سیدھے کوئی ہاٹ میل لائن نہیں بتا دی. چند دن تک بچپن میں ایک روایت پڑی تھی, جو ہادی اور رحیم سے اللہ کو یاد کرتا ہے اس میں خاتمہ اس کا اللہ کے ذمہ ہے, بالکل تجربہ ہے. چند دن کوئی ہادی یا رحیم پڑھ لیتا ہے غیر مسلم, اللہ تعالیٰ ہدایت کو آ سکتا, کتنے واقعات سنائے جا سکتے ہیں. ایک دن نوانے میں ہم سروے کر رہے تھے, کوئی آدمی ایسا نہیں ملا ہمیں جو دو مہینے تک یاد ہی آ رہے ہیں پڑھ لیا اس سے پہلے ہدایت یاد نہ ہو. اللہ کو حاضی اور رحیم سے یاد کریں گے تو ایک ہدایت اپنا ایک ہدایت کا ایک آ جائے گا ہدایت پر تو پھر آپ کو چسکا لگ جائے گا ایک کے بعد ایک کے. اس لیے انشورنس کرانے کے لیے جنت کا نجات کا جو آپ نے وہ کیا ہے قدم اٹھا لیا ہے ارادہ کر لیا ہے, یہ تو ارادہ کیجیے کہ ہم جو ہے فلاں آدمی کی نیت کرتے ہیں, اور نیت کر کے ہاتھ اٹھا لیجیے اللہ کو کہ ہم لوگ سب نے کیا نا نیت تو ہاتھ اٹھا لیجیے جلدی سے سب اٹھا لیں آپ, کوئی رہا تو نہیں. دیکھیں بھائی آپ نے کس کی نیت کی ہے سب سے پہلے, کس کو دعوت دیں گے؟ اچھا اسلام قبول کریں گے تو کیا نام رکھیں گے آپ ان شاء اللہ؟ مجھے اطمینان ہوگا, نام بدلنا کوئی ضروری نہیں ہے, ذرا ہم لوگ چھوٹی حیثیت کے آدمی دیہات کے لوگ گاؤں کے ذرا چھوٹا سا دل دماغ رکھتے ہیں, ذرا اطمینان ہو جائے گا کہ آپ نے پکا ارادہ کر لیا ان شاء اللہ. کیا نام, کوئی اسلامی نام سوچیے؟
سلیمان.
جی ٹھیک ہے. اچھا وہ پھر اس کے بعد اس کی تربیت, ان کی تربیت کے لیے سب سے بہتر یہ مدرسہ حضرت یاد صاحب نور اللہ مقدم نے پوری دنیا پہ حضرت فرمایا کرتے تھے, یہ پوری تحریک جو چلی ہے وہ حضرت میرے پاس خط موجود ہیں حضرت یاد صاحب حضرت یوسف صاحب نور اللہ مقدم کے خطوط کی کاپی, میرے قاضی صاحب ہمارا کام کہاں شروع ہوا ہے, ہم تو جب کام شروع سمجھیں گے جب لوگ جاب بد جاب اسلام میں داخل ہونے لگیں گے, تو یہ طریقہ اس کی نماز کے لیے اور آخرت مستحضر ہونے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے, ابتدائی تربیت کے لیے اسی جماعت میں 40 دن کے لیے 3 کلے بھیج دیا جائے, تو اگر وہ اسلام قبول کریں گے تو کتنے دن کی جماعت میں بھیجیں گے انہیں؟ انشاءاللہ اکیلے جہاں آپ جائیں گے ساتھ میں انشاءاللہ, اور یہی کہہ رہا ہوں کہ ارادے میں نام لکھیں. اچھا پھر وہ بعد میں آئیں گے تو ایک انصاری کی ضرورت ہوگی جو اس کی رہنمائی بھی کرے, مسائل میں اس کا وہ کرے, کئی دفعہ ہجرت کرنی پڑتی ہے, مسائل ہوتے ہیں, سنت مواقع بھی متروک ہو گئی ہے, تو مواقع کے لیے ایک انصاری کی ضرورت ہے, آپ ہی انصاری بنیں گے ان شاء اللہ. آپ نے حضرت کس کی نیت کی ہے؟ اچھا اس کا نام کیا رکھیں گے اسلام میں؟ عبد الرحمان. کتنے دن کی جماعت میں لے جائیں گے؟ بعد میں انصاری آپ بنیں گے. سب نے کر لیا اس طرح نیت یہ نہیں خواب میں, سب نے کر لیا ہے, نئے اسلامی نام بھی سوچ لیجیے, سب نے سوچ لی اپنے نام اسلامی, پھر اس کے بعد یہ نیت کتنے دن کی جماعت میں یہ بھی نیت کی ہے, ساتھ لے کر جائیں گے کم سے کم 40 دن نہیں تو 3 کلے کے, سب نے کر لیا نیت, پھر اس کے انصاری بنیں گے, اگر اسے ضرورت پڑے گی وہ حاضر ہو گئے تو انصاری, سب نے کر لیا نیت, اب ایک دفعہ پھر ہاتھ اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو پورے عالم کی ہدایت کر دیا, 6 سال سے تشکیل کر رہا ہوں کہاں جانا ہوتا ہے, مجھے ایک بھی دفعہ یاد نہیں سفر میں واپس جانے سے پہلے پہلے چند لوگوں کی اطلاع نہ آ جائے کہ انہوں نے کل جو کیا. بعض دفعہ مسجد سے نکل کے, ابھی میں ساؤتھ افریقہ میں تھا تو آزاد ول کی مسجد میں پروگرام ہوا, اس کا چکر بڑی ہوئی تھی, مسجد بہت بڑی مسجد ہے, اس میں میں نے تشکیل کی, لوگوں نے وہ کیا تو کچھ علماء تشریف لائے تھے, ان سے ملنے باہر والے جیسے گیٹ کے باہر وہاں بات کرنے لگے, گاڑی میں بیٹھے ہم لینس میں جانا تھا ہمیں, جیسے میں بیٹھنے لگا تو وہ ایک صاحب آئے کہ وہ صاحب سامنے جو جنہوں نے وعدہ کیا نیت کی ہے وہ اسے اپنے مدعو کو مصافحہ ملوانے لانے چاہتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی ہمیں بہت دور جانا ہے, رات ہو گئی ہے, تو میں ذرا مال دستی کر رہا ہوں. یہ نہیں, وہ تو آ گئے, وہ دو لوگوں کو لے کر آئے تھے, کالے نوجوان تھے بڑے اسمارٹ دونوں. وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ان کو کلمہ پڑھوا دیجیے. وہ کہنے لگے تم تو مصافحہ کہہ رہے تھے. نہیں, اصل میں نے ان سے کہا کہ میں نے تمہاری نیت کی ہے, وہ مولانا جنہوں نے نیت کرائی ہے ان سے مصافحہ ملا لو تاکہ تمہیں مجھے مسلمان کرنا ہے. کہ مسلمان کرنے کی نیت کی ہے, مسلمان کرتے کیوں نہیں ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ ہو گئے مسلمان. کہ ہاں ان کو چلو. وہ چلنے لگے تو برابر کی کوٹھی میں جو کام کرتا تھا انہوں نے جان کہا جا رہے ہو کہ مسلمان ہونے, کہ مسلمان ہونے جا رہے ہو تو میں بھی تو ہوں گا مسلمان. وہ بھی آ گیا, دونوں کلمے پڑھایا. تو میں نے سوچا عبداللہ عبد الرحمان اللہ کے نبی کے فرمایا کہ دونوں اچھے نام ہیں, ایک کا نام رکھا عبداللہ, دوسرے نے کہا تمہارا نام عبد الرحمان رکھے. نو, آئی لائک محمد, محمد از بیوٹیفل نیم, نام رکھا محمد. یعنی مسجد سے وہاں تک میں بالکل بہت اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ 24 گھنٹے فارغ کریں تو کل تک, آج سے لے کر کل تک, اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے 24 گھنٹے کیا ہے؟ نجات کا مسئلہ, جنت میں جانے کا مسئلہ ہے. 24 گھنٹے فارغ کر کے 100% جیسے کسی کام کو کرنا ہوتا ہے تو آدمی چھٹی لے کر کام بھائی کرنا ہی ہے. کوئی مکان بنانا ہے, آرکیٹیکٹ کا نقشہ بنانا ہے, ایک آرکیٹیکٹ نہیں ملا تو دوسرا تیسرا اس طرح کرتا ہے نا. آپ آئے رات کو اٹھیے, ذرا تھوڑی دیر ہیڈ آفس میں اپروول کروائیے, وہاں سے ہیڈ آفس سے منظور تو کرانا ہی پڑے گا پہلے, وہاں سے اپروول, ایک چڑیا لگ جائے گی نیچل, اور پھر صبح کو جائیے, اس کے بعد کچھ ہم محبت کے ساتھ اس کو دیکھیے, جا کر ملیے, بات کیجیے, تو ایک بڑی تعداد کل مشرف اسلام ہو جائے
انشاءاللہ.
ایسے حالات سازگار, ہدایت اتری ہوئی ہے, لوگ آ رہے ہیں, کچھ ہم جھوٹ کہیے زد میں آنے کو دیا, پھر ان کے حالات اسلامی ایسے قابل رش صاحب یاد آ جاتے ہیں ایسے. اگر اس کے باوجود ہم اپنے بھائیوں کو اسی طرح کو رشت میں مرنے دیں, روز ہمارے سامنے 1,54,000 کچھ ایمان کے بغیر چلے جائیں, کیسی ہے اسلام ہے, کیسا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا دعویٰ ہے. اس لیے سنجیدگی سے کوشش کریں, اللہ تعالیٰ اس کوششوں کو پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے.
کا پروگرام کہاں تھا؟